أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا رحمن يا رحيم امين للعالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيسي اپ سب لوگ الحمد لله رب العالمين اللہ تعالی اپ سب کو عافیت کے اور بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ تعالی کا حکم ہے اور جس طرح اللہ کی مرضی کہ ہم اس کو اس کی رضا کے مطابق گزارنے والے ہو جائیں اپنی زندگیوں کو. کیسے گزرے آپ کے بیچ کے دن؟ کلاس کا انتظار تھا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ لوگوں کا ٹیکسٹ نظر نہیں آ رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. سوری جی, یہ میرے پاس آپ لوگوں کا ٹیکس بالکل سٹک سا ہو گیا تھا, اس لیے مجھے لگ رہا تھا کہ میری آواز آپ لوگوں کو بھی جا رہی. الحمد للہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے اور بہترین طریقے لاس لینے والا بنائے. کیا کیا ان کے بیچ کے دنوں میں؟ کوئی نیکی کی, تبلیغ کی, امر بالمعروف کیا آپ لوگوں نے؟ کوشش کی کہ جس طرح آپ لوگ اس کلاس میں آنا شروع ہو گئے ہیں اور رمضان کی تیاری شروع کر دی ہے دوسرے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں ہر وقت اس بات کا خوگر بنا دے، ہمارا دل ہر وقت کرے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے ہم اس کو کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، یہ نہ ہمارے ذہن میں شیطان ڈالنا شروع کر دے کہ اچھا اب دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے اور وہ مجھے یوں کریں کہ میرے سامنے ان کو اچھا لگے کہ اچھا یہ تو اب بڑے اچھے بات کر رہی ہے یا میری تعریف کرنا شروع کر دے. تو ایک تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور دوسرا تڑپ پیدا کر دے کہ ہم نے کیا کیا سیکھنا ہے. چھوٹی سی بات پہلے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث میرے سامنے تھی جو ہمیں اس چیز کے کوگر بنائیں گی کہ ہم اپنی عبادات کو کیسے بہترین کر سکتے. ابھی کلاس سے پہلے ہم حضرت جی کا سن رہے تھے نا نیکی کے بارے میں، تو اسی حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے کچھ ہی بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. جب اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں کی طاقت ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو دوں گا، اور وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں اس کو پناہ دوں گا. سبحان اللہ. دیکھیں ہماری ایک چھوٹی سی کوشش، فرض نماز پڑھنا تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اپنی فرض نمازیں پڑھنی ہی پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم نوافل کا اہتمام کرنا شروع کرتے ہیں، اشراق کے نوافل ہو گئے، چاش کے نوافل ہو گئے، یا ویسے شکرانے کے ہم نے نوافل ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور قرب کا احساس پیدا ہو، تو اس کے لیے بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ضروری ہے کہ یا اللہ میں تیرا قرب پانا چاہتی ہوں، یا میرے ہاتھ میں قرآن ہو، میں اس کو سمجھ رہی ہوں، سیکھ رہی ہوں، یاد کر رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں. یا اللہ تو مجھے اس چیز کی بھی توفیق دے کہ مجھے اپنے وقت کو مینیج کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے پاس بہت سا وقت ہوتا ہے، ہم ہمیشہ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، وقت بڑا تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. اس کی بھی وجہ کیا ہے کہ ہم بہت سا وقت سونے میں گزار دیتے ہیں، بعض دفعہ سستی اور کاہلی میں گزار دیتے ہیں کہ اچھا اب یہ کرتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بات کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. تو ان چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے اپنے ذہن میں ایک اپنے دن کا اسکیڈول انسان بنا لے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کلاس کے بعد بھی، اپنے گھر کے کام بھی، سب چیزیں کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس ٹائم الحمدللہ ہوتا ہے. اور فرشتے، جیسے کہ ہم نے اس چیز کو بھی دیکھا کہ جب ہم اللہ کے کلام کو سیکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد آئے گی، فرشتے ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے اور ہمارے کام کروا دیں گے، اور ہمیں باقی دنوں کی نسبت گھر بکھرا ہوا بھی کم نظر آئے گا، اور ہماری ہر چیز مینیج ہوئی ہوگی. کیونکہ ہر وقت ہمارے ذہن میں جب یہ چیز ہوتی ہے نا کہ مجھے اپنی ان چیزوں کو مینٹین کر کے رکھنا ہے تاکہ مجھے زیادہ کام نہ کرنا پڑے، تو پھر ہم ہر چیز کو اس کی پراپر جگہ پہ رکھتے ہیں، کوئی چیز ادھر ادھر نہیں کرتے. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف گھر ہوتا ہے یا جاب ہوتی ہے، تو پھر اس میں بندہ کہتا ہے اچھا ابھی کر لیتی ہوں، ابھی کر لیتی ہوں. لیکن جب ہم اللہ کی جاب میں لگ جائیں تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ بہت منظم ہوتا ہے. اور اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. تب جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور تمام آسمان میں منادی کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ اس سے محبت کرو. آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کو زمین میں مقبول بنا دیا جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے نفرت کر رہا ہوں، اس لیے تم بھی اس سے نفرت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل آسمان اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر اس کو زمین والوں میں بھی ناپسندیدہ بنا دیا جاتا ہے. یہ صحیح مسلم سے روایت ہے، کتاب البرا والآداب والصلہ. اللہم لا تجلنا منہم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے اور اس کے لیے ہمیں کوشش اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احادیث کو جب سنتے ہیں تو دل بہت کرتا ہے کہ ہم یہ کام کریں, لیکن بعض دفعہ ہمیں شیطان روک دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے اس چیز کی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو ہم نیت کرتے ہیں, یا اللہ ہم تیرا قرب پانا چاہتے ہیں, تو ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرما دے, ہمیں اس راستے پہ لگا دے اور ہمیں اس راستے سے دور کر دے جو تیرا ناپسندیدہ ہو. یوں تو دیکھا جائے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں, تو پھر وہ کیسے بندے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کا اظہار کریں گے, کیونکہ وہ اپنی ہر حد سے گزر چکے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حدوں میں رہنے والا بنائے اور جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ راستے ہیں ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی سلسلے کی ہم کوشش الحمدللہ کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے, میں نے اپنے آپ کو رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے رمضان کے لیے تیار کرنا ہے. اس میں ہم مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلی چیز تو ہمیں جو اللہ سے قریب کرنے والی ہے وہ نماز کی صورت میں ہے. تو انشاء اللہ تعالی ہم سب سے پہلے اپنی نماز کو چیک کریں گے کہ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب اپنی پوری کوشش کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, لیکن انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے کے تحت ہمیں ہر سال اپنی نماز کو ایک دفعہ ضرور چیک کرنا چاہیے کہ اپنے ذہن مینٹلی کہ کوئی میرا ورڈ مسنگ تو نہیں ہو گیا, جو آیات میں نے یاد کی ہوئی ہیں قرآن کی, یا میں نے جو دعائیں یاد کی ہوئی ہیں ان میں کوئی کمی پیشی تو نہیں ہے. تو اس میں کوئی کسی قسم کی نہ شرم ہے نہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو ہمیں اللہ کے راستے کو سیکھنے سے روکے. اگر کوئی چیز ہمیں اب پتہ چلی ہے, مثلا بہت ساری نماز کی دعائیں ہیں جو رکوع اور سجدے کی دعائیں ہیں, یا ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو درود شریف کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں, اگر وہ ہمیں یاد نہیں تو ہم انشاء اللہ تعالی نیت اور ارادہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے, اور جتنی ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ, جس طرح ہمیں دنیا میں ہر چیز کی خوبصورتی بہت اچھی لگتی ہے, تو اسی طرح ہمیں نماز میں بھی ڈفرینٹ طرح کی قرآنی آیات اور دعائیں یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں خشوع خضوع دیتے ہیں. انشاء اللہ تعالیٰ اب ہم استاد جی کے ساتھ دعائے استفتاح کا پہلے انٹرو بھی ہوگا, اور اس میں انشاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ آج ہم جو دعا سیکھیں گے, مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ اس کو اپنی نماز میں پڑھتے بھی ہوں گے, لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے قرآن کو سیکھنا شروع کیا تو میں دوسری دعا پڑھتی تھی, لیکن اس کے میننگ اتنے خوبصورت ہیں کہ اب میں اس کو میننگ کے ساتھ جب پڑھتی ہوں تو میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ واقعی کہ یا اللہ تیری کتنی بڑی قدرت ہے اور ہم کتنے چھوٹے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں. آپ لوگ اپنے پاس نوٹس بکس لے رہے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ نماز کے اذکار جو ہیں ای میل میں بھیجے جائیں گے, آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ ہوگا, آپ اس سے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
ہم پہلی دعا سے شروع کرتے ہیں نماز کے چند اذکار. پہلی ہے دعائے استفتاح. یہ کیا ہوتی ہے؟ فتح سے فتح. سورۃ فاتحہ کھولنے والی, اوپنر, یعنی نماز کو کھولنے والی دعا. اور یہ کون سی دعا ہے؟ جو نماز کے بالکل آغاز میں پڑھی جاتی ہے اور سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد کی یہ دعا ہے. یعنی جب ایک انسان نماز کی نیت سے وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے, اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو گیا. یاد رکھیے اللہ اکبر کہنا لازمی ہے. یہ کہے بغیر اگر کوئی ڈائریکٹ آ کر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی, کیونکہ اس نے انٹری تو لگوائی نہیں. بعض صبح دیر سے آنے والے جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو وہ غلطی سے اللہ اکبر کہے بغیر بس جو کچھ ہو رہا ہے اسی میں شامل ہوتے ہیں, تو یہ اللہ اکبر لازمی ہے. گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا. پھر اس کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے, بالکل ایک انسان اپنے آپ کو ایک مجرم سمجھتے ہوئے اور اپنے سارے گناہوں کو سامنے رکھ کر عاجزی اور شرمندگی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ایک دعا مانگتا ہے. عموماً ہمارے ہاں ابتدا میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدی کا, ایسی ہے نا, سب کو آتی ہے الحمدللہ. آج ایک نئی دعا سیکھیے, جو آپ میں سے جو نہیں سیکھ چکے ان کے لیے واقعی بڑی نئی دعا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بولوں گی. بک میں آپ دیکھ رہے ہیں پیج میں نیچے جو لائنیں ہیں اس میں تفسیر لکھ لیجئے گا تھوڑی بہت جو بات ہوگی, اور لفظی ترجمہ ہر لفظ کے نیچے لکھیے گا, اور بہت سارے لفظ آپ کو آتے بھی ہوں گے. شروع کرتے ہیں لفظی ترجمہ. اللہم اے اللہ باعث دوری ڈال دے بینی میرے درمیان و بینا اور درمیان خطایا میری خطاؤں کے کما جیسے باعت تو نے دوری ڈالی بین درمیان المشرقی مشرق کے والمغرب اور مغرب کے. اللہم اے اللہ نقینی پاک کر دے مجھ کو من خطایا میری خطاؤں سے کما جیسے یونقص صوب پاک کرتا ہے کپڑا الابید سفید من الدنس میل سے. اللہم اغسلنی اے اللہ دھو دے مجھ کو من خطایا میری خطاؤں سے بسلجی برف کے ساتھ والمائی اور پانی کے ساتھ والبرد اور اولوں کے ساتھ. اگر ایک سٹیچ میں اس کو ہم پڑھیں گے تو اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے بیچ میں دوری ڈال دے جیسے تو نے دوری ڈالی مشرق اور مغرب کے بیچ میں. اے اللہ مجھ کو میری خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے. اے اللہ دھو دے میری خطاؤں کو برف سے پانی سے اور اولوں سے. دیکھا جائے تو اس پوری دعا میں صرف ایک ہی غم لگا ہوا ہے, گناہ اور گناہ اور گناہ. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ گناہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا دھبا ہے. جب انسان گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے تو شروع میں بہت ہی الجھن آتی ہے. جیسے بہت صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں تو اس کے اوپر کوئی دھبا لگ جائے یا کوئی ایسی چیز گر جائے جس کا بعد میں اثر رہے گا تو انسان کی طبیعت بہت برا محسوس کرتی ہے. کوشش کرتا ہے انسان کے ایسو نیز اس کو صاف کر لے دھو لے, کیونکہ اگر ابھی اس کو نہ دھویا تو وقت کے ساتھ یہ پکا ہو جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایک دفعہ ایک دھبا لگے, کھانا پکاتے ہوئے کوئی چیز گر گئی, کوئی لہسن کی اسمیل, اور آپ کیئر نہ کریں تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ کی کیئر بھی ختم ہو جاتی ہے. بڑے کہتے تھے کہ گناہ چھوڑو نہ چھوڑو لیکن گناہ کی بو کبھی ختم نہ ہونے دو. کیا مطلب؟ اگر تمہیں گناہوں سے بو آتی رہے گی نا تو ایک وقت آئے گا کہ تم پھر گناہوں کو چھوڑ دو گے. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ جہاں ہم گناہوں کی بو ختم کر کے بعض دفعہ تو آپ اس کو خوشبو میں بدلنے کی کوششیں کرتے ہیں, یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. تو نماز کے لیے ایک انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں انسان ہوں, پوری کوشش بھی کرتا ہوں, پھر بھی میری زندگی میں کئی کمی بیشیاں ہیں. تو اے مالک یہ مجھے پتا ہے, تیرے سوا کوئی گناہوں کو دھونے والا نہیں, گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. پھر اگر آپ اس دعا کے یہ خوبصورت انداز کو دیکھیے کہ باعث بینی و بین خطایا, دوری ڈال دے میرے اور میری خطاؤں کے بیچ, اور کہا کس کو جا رہا ہے؟ اللہم. کسی اور کو بیچ میں کیوں نہیں رکھا؟ اللہم کہ اے میرے رب. یہ کیوں نہیں کہا کہ اے رب محمد؟ کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں کہا. عموماً دعائیں دیکھیے, قرآن کی دعائیں ربنا اور حدیث کی دعائیں اللہم. ٹھیک ہے, کیا پتا چلا کہ آپ کا اپنا تعلق ہے. تو دعا براہ راست تعلق کا نام ہے, ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے آپ کے اس مالک کے ساتھ, دن رات میں بغیر کسی انٹرپریٹر, کسی بھی بیچ کے رابطے کے, کسی بھی ایسے شخص کے جو آپ کے اس سے رابطہ کروائے, آپ کی وہ بات سنتا ہے. تو لہذا براہ راست پکارا, اللہ کو پکارا, اور پھر دوری ڈالنے کی بات کر دی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ گناہ دور ہو جائیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ سمبل ہے, سمبولیکلی کہہ لیجئے یا علامتی طور پر. آپ دیکھیں انسان جس چیز کو پسند نہیں کرتا نا اس کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے. تو ہر وہ چیز جو گناہ کی یاد بھی دلا دے اور جس سے گناہ کی طرف رجحان اور میلان ہونے لگے اس کو اپنی زندگی سے دور کر دیں. جیسے آپ دیکھیں کہ خطرے کی چیز ہم کبھی ہاتھوں میں نہیں رکھتے, پوائزن کبھی ہاتھوں میں نہیں رکھتے, الیکٹرک تار اگر کھلا ہوا ہے تو اس کے قریب نہیں آئیں گے. تو گناہوں کوئی نہیں, سب میں سے کسی ایک سے ریلیٹ کر لیجئے. اپنے دماغ سے سوچئے کہ میں اپنے گناہوں کو سینے سے لگا کے رکھتی ہوں یا اپنے سے دور کرتی ہوں. حیرت کی بات ہے کہ گناہوں سے اس طرح ڈرنا چاہیے جیسے سانپ اور بچھو سے ڈرا جاتا ہے, لیکن آج ہمیں اپنے گناہ اتنے عزیز ہوتے ہیں, نہ صرف یہ کہ گلے سے لگا کے رکھتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوتیں دیتے ہیں. تو لہٰذا ایک انسان کے تبدیلی کا سفر شروع ہوتا ہے کہ اللہ میں تو ایسی نہیں ہوں, تو میرا دل بدل دے, اس چیز کو مجھ سے دور کر دے. پھر آپ دیکھیں یہاں بین المشرقی والمغربی کی بات ہے. مشرق اور مغرب دو انتہائیں ہیں, یعنی ایک ہی دوسرے سے دور ہے, ایک ادھر جائیں گے تو دوسرے سے اتنا قریب ہوتے جائیں گے, اور اسی طرح سے مطلب یہ ہے کہ گناہ میری ریچ سے باہر کر دے, اپروچیبل نہ رہے, میرے اختیار میں نہ رہے. اور یہ سمجھ لیجئے بات, گناہ کے مواقع کا کھلنا آزمائش کے دور کا شروع ہونا ہے. سورۃ یوسف میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے میں گناہوں کے مواقع بہت زیادہ تھے, حتیٰ کہ عورتیں بھی دل پھینک تھیں. لیکن اس وقت حضرت یوسف نے اپنے لیے جیل کی تنہائیاں کیوں پسند کی, قید کو کیوں پسند کیا؟ کیونکہ گناہوں کے مواقع کم ہو جائیں. ہے تو ہر جگہ, جہاں نفس ہے نا وہاں گناہ ہے. چاہے مکہ میں بیٹھے, حرم میں بیٹھے بھی اب سیلفی پہ تصویریں ہی لیں گے. وہ کہتے ہیں بات مکہ جانے سے نہیں ختم ہوتی جب تک دل سے نہ ختم کرے. تو اب ہوا کیا, فرق کیا پڑا؟ غیر ممالک جس کو آپ ویسٹرن کنٹریز کہیں, مانیے نہ مانیے, اس میں گناہوں کے مواقع اپنے ملکوں سے زیادہ ہیں. خود عورتیں ہیلو ہائی بائے کہہ کے پکار لیں اٹس اوکے. آج بھی اپنے ملک میں کوئی گرل فرینڈ بنائے گا تو 10 لوگ ضرور سوال کریں گے, لیکن ان ملکوں میں یہ ایک عام بات ہے. تو ایک مرد ایک لڑکا جو نیا نیا ایسے ماحول میں آیا, اس کے لیے مواقع کھل جاتے ہیں. تو جب ہم کبھی بھی اپنے بچوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ جہاں ترقی کے راستے کھل گئے, جہاں ان کی تعلیم کے راستے کھل گئے, کبھی اگر کمانے گئے ہیں تو دولت کے راستے کھلیں گے بقول آپ کے, حالانکہ اللہ نے تو رزق مقرر کیا ہی ہوتا ہے, لیکن وہاں ان کے لیے گناہوں کے مواقع کھلیں گے. تو اتنا ہی زیادہ تقوی اور اتنی ہی خدا خوفی ساتھ دے کر بھیجئے. ٹھیک ہے, پھر اس میں آپ دیکھیں سفید کپڑے کی بات ہوئی ہے نا. نقنی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, اس کو بھی امیجن کریں. نیا کپڑا سفید کپڑا کتنا اچھا لگتا, سفید بیڈ شیٹ بچھی ہو ایک دم, پر پاؤں رکھنے کو دل نہیں کرے گا. آپ نے سفید کپڑے پہننے ہو تو بالکل دل نہیں کرتا کہ اس کے اوپر ہلکا سا بھی دھبا پڑے, لیکن پڑ جاتے ہیں. پھر جب وہ دھبے پڑ جاتے ہیں یا پسینے کی سمیل آ جائے یا مٹی پڑ جائے تو پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ صابن لگاتے ہیں. عام گندا کپڑا ہوگا نا, پانی سے بھی دھل جائے گا. تھوڑا کم گندا ہے, ہلکا سا صابن. اور گندا ہے, گرم پانی میں دھوئیں گے. اور کچھ نہیں تو بلیچ ڈالیں گے. پھر بھی نہیں ہوگا تو بھٹی میں پکائیں گے. بس یہی گناہوں کو سوچئے. اپنے نام اعمال کو سفید رکھنا ہے. جیسے باہر سفید برف کتنی پیاری لگتی ہے, چند دن کے بعد اگر برف نہ آئے تو وہ سیاہ ہونے لگتی ہے, ملگجی سی ہونے لگتی ہے, کیونکہ اس کے ارد گرد کی چیزیں اس پہ اثرات رکھتی ہیں. تو آپ کو مجھے ہمیشہ اپنے نام اعمال کو سفید رکھنا ہے. اس کے لیے آپ ایک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ آپ سفید رنگ کا ایک خوبصورت سا کپڑا یا پیپر اپنی گھر میں کسی ایسی جگہ پہ لگا لیجئے جس پہ آپ کی اکثر نظر پڑے. کچن میں آپ رہتی ہیں تو فریج پہ لگا لیجئے اللہ کے حکم سے, کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ لگائیں, اور اس کے اوپر لکھئے میرا نام اعمال, اور یہ آپ کا میرا گول ہے. ہر دن سونے سے پہلے یا جب بھی اس پہ نظر پڑے اس سفید کاغذ کے ٹکڑے سے اپنے نام اعمال کو چیک کریں, اور پھر تڑپ کے کہیے کہ اللہم نقنی من خطایا یا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اور پھر آپ دیکھیں اللہم اغسلنی من خطایا یا بالثلج والماء والبرد, مجھے تو اس تکرار سے لگتا ہے ہر ممکن طریقے سے دھو دے. اور خطاؤں کا بات ہے, خطا مسٹیک کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں مسٹیک تو بڑی چھوٹی چیز سمجھی جاتی, شارٹ کمنگ اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, بڑے بڑے ذنب تو نہیں ہے نا. تو بندہ اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو بڑے گناہ نہیں, چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ بھی رو رو کے معافی مانگتا ہے. تو اب اس شعور کے ساتھ ایک دفعہ سب مل کر پڑھیں دوبارہ.
اللهم باعد بيني وبين خطاياي بين المشرق والمغرب
كما بعدت بين المشرق والمغرب
اللهم نقني من خطاياي
اللهم نقني من خطاياي
كما ينقى الثوب الأبيض
كما ينقى الثوب الأبيض
من الدنس
من الدنس
اللهم اغسلني
اللهم اغسلني
من خطاياي
من خطاياي
بالثلج والماء والبرد
بالثلج والماء والبرد
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد
تو اب اس شعور کے ساتھ آپ لوگوں نے انشاءاللہ اس کو ہر نماز میں پڑھنا ہے اور اللہ نے چاہا تو آپ کو یاد ہو جائے گی یاد کرنا بھی بڑی بات نہیں ہے اصل میں یہ ہے کہ آپ اس میں اپنے جذبات کو شامل کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر واسن جزا جی کیا فیلنگز ہے کتنے لوگوں کے لیے دعا نہیں تھی ون ٹائپ کیجیے یاد نہیں تھی جی ان شاء اللہ آپ کس کو میننگ کے ساتھ یاد کریں گے تو دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا آپ لوگوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ ای میل میں بھی یہ دعائیں مل جائیں گی ساری جو آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ لوگوں کے پاس حسن المسلم بک ہے اس میں بھی یہ بہت پیاری دعا ہے سبحان اللہ جی یہ ہم دعا مغفرت میں بھی بیچ میں ایڈ آتی ہے یہاں سے اللہ مغفر من خطایا بالماء والثلج والبرد تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو واقعی ہمارے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں ہیں اور اس طرح پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل کشیل سے پاک کیا جاتا ہے تو دل سے جب ہم اس دعا کو کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے گناہوں کے رستے مشکل کر دے گا کیونکہ جتنی ہماری نیت خالص ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نیکی اور ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے اور بعض دفعہ ہم کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مصروفیت ڈال دیتا ہے کوئی اور اس طرح سے دھیان ہٹا دیتا ہے بس اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری توجہ چاہیے کہ ہم کیسے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاتے ہیں اور جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے نماز میں خشوع نہیں آتا وسوسے بہت ہوتے ہیں تو اس کی ایک بیسکلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نماز کے پڑھتے ہوئے جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا میننگس کا نہیں پتا ہوتا جب ہم اپنے نماز کو میننگ کے ساتھ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر وہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے گی بالکل اسی طرح جو ہم سورہ بیچ میں تلاوت کرتے ہیں قیام میں تو ان کے بھی اگر ہمیں میننگز آئیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جو قرآن حضرات ہیں وہ نماز جب جیسے تراوی کی نماز یا نماز میں تلاوت کرتے ہوئے ان پہ کیوں خشیت طاری ہوتی ہے کیونکہ ان آیات کی میننگ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تم ہمیں بہترین فہم عطا فرما اور ہم سے وہ کام کروا جو تجھے پسند ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ہمارا اگلا سیشن ہے وہ ہے اعمال ایسے کہ فرشتے اترے تو ہم اس چیز میں جو چیزیں دیکھ چکے اس سے آپ لوگوں نے کچھ اپنے اوپر عمل کرنا شروع کیا. سونے کے قبل جو اذکار ہیں وہ کرتے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اس میں بھی استقامت عطا فرمائے اور دین کی محفلوں میں بھی شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے اندر یہ احساس آتا ہے کہ جب ہم کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. جی ضرور, اگر آپ کا کوئی نہ تو پوچھیں, ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ایک منٹ ہے, آپ پوچھ سکتی ہیں. اور کسی چیز میں آپ لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے اور اگر آپ لوگوں کو کسی کو آئی ڈی نہیں ملی اور اس سلسلے میں اگر آپ کو کوئی مشکل ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ آئی ڈی ایشو کی جا رہی ہے. اگر کسی کو نہیں مل پائی تو وہ ای میل کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو, یا کال کر لیں جو آپ کو نمبر دیے گئے اس پہ سے. اگر وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہو تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ یہ آئے گا ذکر آگے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے, تو ایک تو دوسرا یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ وضو ٹوٹتا ہے اور یہ ایک بیماری کی شکل میں ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ دو دفعہ وضو کریں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے نیت کریں کہ یا اللہ میری اپنی پوری کوشش ہے کہ میں باوضو نماز پڑھوں, لیکن اللہ تعالیٰ آسانی دی ہوئی ہے تو اس کو پھر یہ سوچ کے کہ میرا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے تو میں نماز نہیں پڑھتی 10 منٹ سے اور 20 منٹ نہیں, وہ اس کا تو آپ نے, ہم نے اس دن مسئلہ دیکھا تھا نا کہ جب ہم لیٹ جاتے ہیں اور نیت ہماری باوضو ہونے کی ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر وضو ٹوٹ جائے گا 10-20 منٹ, اتنی دیر میں انسان سو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی جب سو جاتے ہیں تو ٹوٹ جاتا ہے. تو اصل چیز اللہ کو ہماری نیت چاہیے, اس کے لیے پھر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اچھا میں سمجھی نماز کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھی کہ بار بار نہیں, اس کے لیے تو یہی ہے کہ آپ وضو کر کے اللہ کے حکم سے جب بستر پہ لیٹ جائیں گے دعائیں پڑھ کے, تو پھر اگر 10 اور 20 منٹ بعد ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کو جاگ رہی ہوتی ہے. تو اگر کوشش کر سکتی ہیں دوبارہ وضو کرنے کی تو کر لیں, ورنہ کوئی اس پہ حرج نہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, کیونکہ یہ ایک ایسی نفلی عبادت ہی کی طرح ہو جاتی ہے. نیت اللہ تعالیٰ کو ہماری چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سیشن, اعمال ایسے کے فرشتے اترے.
اعمال ایسے کے فرشتے اترے, اگلا عمل کنٹینیو کریں گے. پیج نمبر ہے 30. قرآن پاک پڑھتے وقت سکینت اور فرشتوں کا اترنا. فرشتوں کے نزول سے فیض یاب ہونے والے خوش نصیبوں میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا خوش نصیب بھی ہے, جس کی قرت کو سن کر آسمان سے فرشتے اتر پڑتے ہیں. اس خوش نصیب کا تذکرہ امام بخاری کی صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت اسید بن حضیر, پہلے تو آپ میرے ساتھ ان کا نام پڑھیے کیونکہ بہت سارے لوگ اس صحابی کا نام ٹھیک نہیں پڑھ پاتے. حضرت اسید بن حضیر پڑھیے. چلیے اب ہم ان کی جو باتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں, کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں, ان کے اپنے ہیں, یہ سنا رہے ہیں اصل میں اپنا واقعہ. تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی وہاں میں آپ سب کو بھی موقع دوں گی. کریں کیا کہ جب میں پڑھوں تو آپ بڑی غور سے ان لفظوں کے اعراب پہ غور کریں تاکہ بعد میں آپ خود بھی پڑھیں تو آپ کو پڑھنا آ جائے. یہ ایک بیان کیا کرتے ہیں, بینما ہوا یقر من اللیل سورۃ البقرہ وفرسه مربوط عنده وجالت الفرس فسكت فسكنت فكرى فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس ثم قرى فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فاشفق ان يصيبه فلما اجتره رفع راسه الى السماء حتى ما يراها فلما اصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرا يا ابن حدير قال فاشفقت يا رسول الله ان تتا يحيى وكان منها قريبا فرفعت راسي فانصرفت اليه فرفعت راسي للسماء فاذا مثل ظلتي فيها امثال المصابيح فهرجت حتى لا اراها قالا. اب یہاں سے آگے حدیث کے الفاظ ہیں, یہ آپ سب دہرائیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. وتدری ما ذاک قالا لا قالا تلک الملائکۃ دنت لصوتک ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم اب یہ سنیے کتنا خوبصورت واقعہ, اور اسے انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں قرآن پاک خوبصورت آواز سے پڑھا جاتا ہے تو وہاں بھی فرشتے آتے ہیں. حضرت اسید بن خدیر کہتے ہیں کہ وہ رات کو سورت بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا, اتنے میں گھوڑا بدکنے لگا. اسید رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے, قرأت ختم کی تو گھوڑا پرسکون ہو گیا, پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر گھوڑا بدکا, جب انہوں نے خاموشی اختیار کی تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا, پھر پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا بدکا. ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا. یہاں سے نوٹ کریں کہ گھر اتنا چھوٹا تھا کہ ایک ہی حجرہ ہے جس میں ایک سائڈ پہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, ساتھ ہی گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے اور دوسری طرف چھوٹا سا بچہ بھی لیٹا ہوا ہے. تو ان کو ڈر کیا ہوا, وہ ڈرے کہ کہیں سے صدمہ نہ پہنچے, کیونکہ گھوڑا جب اچھلے گا تو اس کا پاؤں بچے پہ پڑنے کا ڈر ہے نا, تو یہ خدشہ ان کو ہو گیا. چنانچہ اسے اٹھا کر اپنے پاس لے آئے اور آسمان کی طرف نگاہ کی تو ایک چیز سائبان کی طرح دکھائی دی. اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ چیز غائب ہو گئی. صبح کو اسید رضی اللہ عنہ نے یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. آپ نے فرمایا ابن خدیر اچھا ہوتا کہ تو قرأت جاری رکھتا, ابن خدیر اچھا ہوتا کہ تو قرأت جاری رکھتا. حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ڈر گیا کہ کہیں گھوڑا یحییٰ کو کچل نہ ڈالے. وہ گھوڑے کے قریب تھا, میں نے سر اٹھا کر ادھر دیکھا, پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو سائبان کی طرح کچھ معلوم ہوا جیسے اس میں چراغ روشن ہو, پھر میں باہر آ گیا یہاں تک کہ وہ نظر سے غائب ہو گیا. آپ نے فرمایا اسید تو جانتا ہے وہ کیا تھا؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کر نزدیک آ گئے تھے, اور اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تو صبح کو ان فرشتوں کو دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے, وہ ان کی نظروں سے پوشیدہ نہ ہوتے. بات سمجھے؟ یعنی وہ فرشتوں کا جھنڈ تھا, وہ جب نیچے آتے تو گھوڑا ان کو دیکھ کر بدکتا. آپ کہتے ہیں نا کہ جانوروں کو بعض دفعہ کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو ہمیں نہیں دکھتی, تو وہ پڑھتے تو گھوڑا بھی بدکتا. جب وہ خاموش ہو جاتے اس ڈر سے کہ یہ گھوڑا کیوں بدک رہا ہے, میں دیکھوں اس کو کیا مسئلہ ہے, وہ چپ ہوتے تو گھوڑا بھی ٹھیک ہو جاتا, کیونکہ جب وہ خاموش ہوتے تو فرشتے اوپر چلے جاتے. ایک دو بار ایسے ہی ہوا تو پھر انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اگر آپ پڑھتے ہی رہتے تو صبح تک اتنے فرشتے آپ کے گھر میں آ جاتے کہ بستی کے دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے کہ آج اسید کے گھر میں اتنے فرشتے آئے ہوئے. سبحان اللہ. پورے یقین کے ساتھ اچھی آواز میں قرآن پڑھا کریں, اور یقین کریں, اگر آپ کو میں ایک چھوٹی سی ٹپ بتاؤں کہ آج کل اتنا آسان ہے, آپ گھر میں اچھی تلاوت چلا دیا کریں. یعنی مجھے تو اپنے دل کو ایسے لگتا ہے کہ قرآن کی تلاوت نہ سننا میرے کاموں کو ہی مشکل کر دیتا ہے. اور خوبصورت آوازیں, ادری سبکر کی آواز آپ چلائیں, آپ قاری ابو بکر شاتری کی آواز لگائیں, مشاری کی لگائیں, امام سدیس کی لگائیں, آپ کو خود اپنے گھر میں رحمت دکھے گی. بلکہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی کریں, چلو بیٹا آج کس کی آواز سنتی ہیں, چلو آج پھر بچوں سے کمپٹیشن کرایا کریں, اب یہ بچہ پڑھے گا وہ پڑھے گا, جیسے صبح شام کی دعائیں ہیں یا صورتیں, تو اپنے بچوں سے پڑھوائیں اور ان کو فیلنگ دیں. تو آج آپ نے اپنے بچوں سے جا کے یہ چیز شیئر کرنی ہے. آگے بھی آئے گی وہ حدیث انشاءاللہ, اس کا اپوزٹ بھی ہم پڑھیں گے اس بک کے اینڈ پہ کہ کن چیزوں سے فرشتے چلے جاتے ہیں. تو اب دیکھیے, اگر گھروں میں اونچی آوازیں اور بیکار قسم کی آوازیں تو فرشتے تو چلے جائیں گے. تو بچوں کو یہ کہہ کر بھی پھر آپ بیکار چیزیں دیکھنے سننے سے روک سکتے ہیں کہ بیٹا فرشتوں کو بلانا ہے تو اچھی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں. پھر اسی سے ملتی جلتی چیز کیا ہے کہ قرأت قرآن سے فرشتوں کے نزول کو پانے والا ایک اور خوش نصیب, یہ کون تھے؟ حضرت براء بن عازب. سیدنا براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کان رجل یقرأ سورۃ الکہف وعند فرس مربوط بشتنین فتغشته صحابا فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما اصبحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلك له فقال تلک السکینۃ نزلت بالقرآن. ایک شخص سورہ کہف پڑھتا تھا, اس کے ہاں دو لمبی رسیوں میں گھوڑا بندھا ہوا تھا, سو اس پر ایک بدلی آنے لگی اور وہ گھومنے لگی اور قریب آنے لگی, اس کا گھوڑا اسے دیکھ کر بدکنے لگا. پھر جب صبح ہوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ تسکین ہے جو قرآن کی برکت سے اترتی ہے. پچھلے واقعے میں سورت بکرا تھی, اس میں سورت کہف تھی. اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ کو تھا کہ سورۃ الانعام جب نازل ہوئی تھی اس کی ہر آیت کے ساتھ ستر ستر فرشتے نازل ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, آپ نے پڑھا ہوگا. تو آپ امیجن کریں کہ جب واقعی گھروں میں ایسی چیزیں عام ہوتی ہیں اور جن جگہوں پہ یہ چیزیں ہر وقت چلتی ہیں, پھر وہاں اللہ کی رحمت کیوں نہ ہو؟ کیوں ہمیں ایک دم سکون ملتا ہے ایسی جگہوں پہ جا کے؟ تھکے ہارے ماندے ہوں, پریشان ہوں, آپ جا کے بیٹھے, آپ کو ایک دم سکون ملتا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے سارے دن کی تھکن ختم ہوئی. تو یہ فرشتوں کے نزول کی بات ہے. یہ جو بات آخری پڑی اس کی حدیث میں امام نووی فرماتے ہیں, وفی حاض الحدیث جواز رؤیۃ الاحاد الامت الملائکۃ وفیہ فضیلۃ القراۃ وانہ سبب النزول الرحمۃ وحضور الملائکۃ وفیہ فضیلۃ استماع القرآن. کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امت میں کوئی ایک فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے. اس سے ایک بات آپ کو بھی پتا چلی کہ انسان بھی فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ جب چاہے دکھانا. اور اس سے فضیلت قرت کے سبب رحمت کا نازل ہونا, فرشتوں کا حاضر ہونا اور کان لگا کر قرت کا سننا بھی ثابت ہوا. یعنی فرشتے کان لگا کر سنتے ہیں, یہ اتنی خوبصورت آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. تو کیا پتا چلا ان دو واقعات سے؟ آپ گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں, اچھی آواز میں پڑھ رہے ہیں, تو بھی ایسا ہی ہے. اب اگلا عمل جو اس سے الگ ہے لیکن ملتا جلتا, اور وہ کیا ہے کہ مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر فرشتوں کا نزول. اور یہاں مسجد سے مراد, پھر یاد رکھیے کہ وہ جگہ جہاں مل کر عبادت کی جاتی ہے, یعنی یہ کوئی مدرسہ بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ کے بندے اس کے گھروں یعنی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کریم کی محبوب کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, تو اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت کے ساتھ اپنی محبوب ترین مخلوق فرشتے بھی نازل فرما دیتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس بات کا ثبوت صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چونکہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تو آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے, من نفس
عن
مومن
قربتن
من قرب الدنیا
نفس اللہ
عنہ قربتن من قربی
یوم القیامة
ومن
یسر
علی مؤثر
یسر
اللہ علیہ
فی الدنیا
والآخرة
ومن
ستر
مسلما
ستره الله
في الدنيا
والآخرة
والله
في عون العبد
ما كان العبد
في عون أخيه
ومن سلق
طريقا
يلتمس
فيه علما
سهل الله
له به
طريقا
إلى الجنة
وما اجتمع
قوم
في بيت
من بيوت الله
يتلون كتاب الله
ويتدارسونه
بينهم
إلا
نزلت
عليهم السكينة
وغشيتهم
الرحمة
وحفتهم الملائكة
وذكرهم الله
في من
عنده
ومن بت
به
عمله
لم يسرع
به
نسبه. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جو شخص کسی مومن سے دنیا کی کوئی سختی دور کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی سختیوں میں سے ایک سختی دور کرے گا. جو شخص مفلس کو قرض کے لیے مہلت دے گا, اللہ تعالیٰ اس پر دنیا آخرت میں آسانی کرے گا. جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کی راہ پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث کو سننے کے بعد کیا پتہ چلا۔ پہلی بات ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے اوپر کوئی سختی ہے، کوئی مشکل ہے، اس کو دور کیجیے۔ زندگی میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ہم انسانوں کی وجہ سے ستائے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، دوسرے ہماری مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے انسانی معاملات بہت سخت ہیں، آپ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراضی کرنا مشکل ہے، آپ سوچے کہ کوئی اللہ کو نبھانے کا زیادہ ارجر ہے، حالانکہ جو میں نے پڑھا اور الحمدللہ ہم صبح میں جو بک پڑھ رہے ہیں، معاملات، لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے ڈرو، لوگوں سے ہیرا پھیری نہ کرنا، ان کو دھوکہ نہ دینا، ان کے ساتھ فریب نہ کرنا، اور آپ دیکھیے کہ جو بندوں کے معاملے میں بچ گیا اللہ اس کے ساتھ اپنے معاملے میں آسانی کرے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو مفلس کو قرض کے لیے مہلت دے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آسانی کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ کسی کو قرض دینا ایک مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے نا، اگر کوئی بندہ کسی کے اس طرح وقت میں کام آتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس کی یہ مشکل حل ہو جائے تو اگر وہ نہ دے گا تو اس کو ہر دن کا اجر ہے، بات سمجھے، کوئی دے نہیں سکتا اور وہ کہتا ہے اچھا تمہیں جب موقع ملے خود ہی دے دو تو اس کو ہر دن اتنا قرض دینے کا اجر ہے، کتنا ثواب ہے۔ بظاہر نہ دینے والا فائدے میں ہے لیکن دیکھا جائے تو جس کو نہیں دے رہا اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نیکیاں کرنے کا شوق ڈالتی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ جو دنیا میں کسی کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اور دنیا میں عیب چھپائے گا۔ آپ سوچیں ذرا، کسی بندے کو اللہ تعالیٰ رسوا کرنا چاہے تو کیا حال ہوگا، اور جو کسی بندے کی دنیا میں بےزتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے، اس کے گھر والوں کے سامنے بھی۔ آج ہم کتنا کیئر لیس ایٹیچیوڈ کا اظہار کرتے ہیں، اٹس اوکے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، جو بھی ہے کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ چیک کیا تھا، وہ ہوا تھا، بھائی اللہ کے ساتھ معاملے درست کرو۔ پھر اسی طرح جب بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسی کی مدد زیادہ کر سکتے ہیں یا اللہ آپ کی مدد زیادہ کر سکتا ہے؟ اللہ۔ تو آپ تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کسی کی مدد کریں گے لیکن اصل میں آپ اللہ کی مدد کو بلاتے ہیں، اور جو دین کا علم سیکھنے کی راہ پر آتا ہے اللہ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جنت آسان ہو رہی ہے؟ اس کلاس روم میں بیٹھ کر تو جنت بہت آسان لگتی ہے، یہاں بیٹھ کر تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ دیکھیں، ادھر نہ ادھر، سیدھے جنت کی روڈ پہ چل پڑے یا جنت کی ٹرین میں بیٹھ جائیں۔ یہ تو جب دنیا داریوں کے جھنجٹوں میں پڑتے ہیں پھر ہم مشکل ہیں، اور اگر آپ سوچیں کہ پھر ہم اگر اس کلاس کو ڈھیلا لیں، پھر ریلیکس فیل کریں، دنیا کی مشکلات کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں، میں سوچتی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی ابھی آسان نہیں چاہتے، ہمیں ابھی جنت آسان نہیں کرنی، ہم نے ابھی اور دھکے کھانے ہیں۔ تو پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر رحمت ڈالتا ہے۔ آپ کو کیا پتا یہاں ابھی بھی کتنے فرشتے ہوں، آپ کو مجھے اندازہ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اس موجودگی کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس شعور کے ساتھ پڑھیں۔ کبھی پریشان ہے، دکھی ہیں، بیمار ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی گھر میں جھگڑا ہے، آپ کہیں کہ میں جا رہی ہوں سکون لینے، میں اطمینان لینے جا رہی ہوں، یہاں سکینت ہے، یہاں فرشتے ہیں، اور ان کی محفل میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ آپ میں اس وقت گھر بیٹھے ہوتے، ہو سکتا ہے ہم بیمار ہو جاتے، ہو سکتا ہے ہم کسی بیماری کی وجہ سے آج گھر رک جاتے، آج یہاں بیٹھ کر جو فرشتوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، ہو سکتا ہے ہم یہاں سے اٹھیں بالکل فریش اٹھیں۔ ہم پریشان آئے تھے، ادھر دکھی تھے، پتہ نہیں کیا کیا غم تھے، یہاں کے بیٹھے کہتے ہیں یاد ہی کچھ نہیں رہا، کیوں کیسے یاد رہتا، فرشتوں نے آپ کے لیے دعائیں کی، آپ کے غم دور ہو گئے۔ لہٰذا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں کو بتا کر اس کی رغبت دیں کہ آپ اپنی دنیا کی آسانی کے لیے ضرور آئیں۔ کبھی آپ میں سے بھی کوئی ڈھیلا ہو سکتا ہے، آپ ایک دوسرے کو باندھ لیں، اپنے بڈیز بنا لیں، تم ڈھیلی ہونے لگو گی، اچھا آج میں چھٹی کر رہی ہوں تو میں تمہیں لے کے آؤں گی، تم کہو گے میں نہیں آ رہی، میں کہوں گی میں تمہیں لے کے جاؤں گی۔ ایک دوسرے کو فون کریں، دو دو کر لیں، آپ مجھے فون کریں میں آپ کو کروں گی، اچھا اس کو یہ کرے گا وہ کرے گا، کیونکہ دیکھیے دین کا سفر اکیلے نہیں چلتا۔ ایک ٹرین ہے نا، اس کے اندر مختلف بوگیاں ہیں، انجن چلتا ہے تو ساری بوگیاں کٹھی چل ہی پڑتی ہیں، رائٹ؟ ایک کے ساتھ دوسرے جڑے ہوتے ہیں، ایک اینٹ آپ ہلاتے ہیں نا دوسری خود ہی ہلتی ہے۔ تو کبھی آپ میں سے کسی کا دل بھی کرے نا چھٹی کرنے کو تو آپ کہا کریں نہیں، میری وجہ سے سب سوچیں گے یہ کیوں نہیں آئی، اچھا میں نہیں آئی تو میری مجبوری سن کے اگلا کہے گا یہ تو مجھے بھی ہے، اور آپ دیکھیں وہ ایک ایسا چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے کہ پھر ہم اس چیز میں پیچھے سے پیچھے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی ہمت بندانے والے بنے, ہمت توڑنے والے نہ بنے. ہم نہیں آئیں گے, کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا, نقصان ہمارا ہوگا, لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس نقصان کا ہمیں اس وقت اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن اس کا نقصان انسان کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ باتیں سن کر دل چاہتا ہے نا عمل کرنے کو.
ایک میں سکینت,
سکینت بھی سکون سے ہے جی. ان کا بہت اچھا سوال ہے.
یہ جو ہمیں مطلب
جی, وہ اس پہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ بعض دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے اوست برس رہی ہے, دل پہ ٹھنڈک سی ہے, کولنس ہے. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا خوشی سن لی ہے, دل میں کوئی عجیب سی خوشی ہے, اطمینان ہے. تو یہ سکینت ہوتی ہے, اور اصل میں یہ فرشتوں کے آنے کا ہی ایک پیش خیمہ ہوتا ہے یا اس کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سکینت دے. جی آپ
گھر میں باقی بندے کو نا ایسے الجھنوں میں رہتا ہے کہ یہ کر لیں گے.
ان دو تین گھنٹوں میں تو آپ نے 10 دفعہ تو اپنے بچوں کو ڈانٹنا تھا,
بچوں کو ڈانٹتے رہتے.
تو وہ غریبوں کو بھی سکینت ملتی ہے جب آپ ادھر آتے ہیں.
تو جب ادھر آتے ہیں ایسے سکون سے سن رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی. پیچھے سے بھی کبھی نہیں سوچا ہم نے بچے کیا کر رہے ہیں, یہ ہوتا ہے نا.
الحمد للہ, تو یہ باتیں دوسروں کو بتایا کریں. الحمد للہ, الحمد للہ. میں تو کہتی ہوں بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, بیمار ہو تو ادھر ضرور آئیں کیونکہ یہ بھی ڈاکٹر کی دکان ہے, یہاں روحانی علاج ہو رہا ہے آپ کا.
ایک دن میں بیمار ہو گئی تھی تو میں نے کہا کہ آج نہیں جاتی. پتا نہیں کیا اتنی بے سکونی ہوگی مجھے اتنی کہ میں کہہ رہی تھی کہ اے اللہ آج نہیں گی تو میرا یہ سبق سننا جو رہ جائے گا تو کیوں نہ چلی جاؤں, چلو دیکھتی ہوں جا کے. میں نے پھر اسی وقت جوتے پہنے بھاگتی چلی آئی کہ یہ کہیں مس نہ ہو جائے.
جی بالکل, انشاءاللہ جو جس کا نہیں آ رہا اس کو پکڑ کے لے آئے. چلیے, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانچویں نمبر کا عمل جس پہ فرشتے اترتے ہیں, سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والوں پر فرشتوں کا نزول. میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ رات کو سوتے وقت کون کون پڑھتا آیت الکرسی؟ الحمدللہ, تو پھر آج خوش ہوں گے سن کر آپ لوگ بھی. فرشتوں کے نزول کی سعادت پانے والوں میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو سوتے وقت اپنے بستر پر پہنچ کر آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو امام بخاری نے روایت کی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. یہ بھی چونکہ ابو ہریرہ کا عمل ہے, اللہ کے نبی کے الفاظ اس میں نہیں ہے یا بہت تھوڑے ہیں, تو ہم اس کا ترجمہ ہی پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت میرے سپرد کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ جمع ہوتی تھی اور اس کو پھر اللہ کے نبی بیت المال میں ڈال کر اجتماعی کاموں پہ لگاتے تھے. بس ایک آنے والا میرے پاس آیا. اب دیکھیں ابو ہریرہ کو نہیں پتا کہ یہ انسان ہے, جن ہے یا فرشتہ, بس انسانی روپ میں آیا اور کھانے کے غلے میں سے لپ بھرنے لگا, لپ. اور آپ کہیں گے یہ زکوٰۃ میں لپ کہاں سے آ گئی؟ تو اس دور میں پیسے نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس, کھجوروں والا اپنی کھجوروں میں سے دے دیتا تھا زکوٰۃ میں, تو وہ کھجوریں تھیں زکوٰۃ کی اصل میں. تو اسی طرح آج بھی ہوتا ہے, اگر زکوٰۃ دینے والا اپنی وہ چیز جو ریسیلیبل ہے اس میں سے دینا چاہے تو وہی اس میں دلیل بھی ملتی ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں یقیناً تجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا, یعنی اجتماعی مال میں تو خیانت کر رہا ہے, میں تجھے پکڑ لوں گا. اس نے کہا میں ضرورت مند اور عیال دار ہوں اور مجھے سخت ضرورت ہے, تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. جب میں نے صبح کی اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا, یعنی وہی سے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیالداری کہتے ہیں بہت سارے بچے ہونا, یعنی بڑی فیملی ہے میری, اس کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اس نے تجھے جھوٹ بولا ہے, وہ دوبارہ آئے گا. تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا. اللہ کرے ہمیں بھی اتنا ہی یقین ہو جائے اللہ کے نبی کی حدیثوں پہ. چنانچہ میں اس کے انتظار میں رہا, بس وہ آیا اور غلے میں سے لپ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا. میں نے کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو, میں ضرورت مند اور عیالدار ہوں اور میں آئندہ نہیں آؤں گا. مجھے اس پر پھر ترس آ گیا. اس سے ابو ہریرہ کا رقیق القلب ہونا, یعنی نرم دل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا. میں نے صبح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے رسول اللہ نے پوچھا ابو ہریرہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے حاجت اور عیالداری کی شکایت کی تو مجھے ترس آ گیا, میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے, وہ پھر آئے گا. واپس میں تیسری مرتبہ اس کے انتظار میں رہا، چنانچہ وہ آیا اور غلے میں سے لب بھرنے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو تیسری دفعہ آ چکا ہے. یہاں سے پتا چلتا ہے ایک غلطی زیادہ سے زیادہ تین دفعہ اگنور کی جا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں اگنور کرنی چاہیے، وہ عادت ہوتی ہے پھر غلطی نہیں ہوتی. خیر، اور ہر مرتبہ یہی کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے. اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ پہنچائے گا. میں نے کہا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب تم اپنے بستر کی طرف سونے کے لیے جائے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اس کی وجہ سے صبح تک تجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. تو میں نے اسے چھوڑ دیا. پھر جب میں نے صبح کی تو مجھے رسول اللہ نے فرمایا، تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے پوچھا، وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کی. اس نے مجھے کہا، جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو اس آیت الکرسی پڑھ لیا کر اول سے آخر تک. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران رہے گا اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، یقیناً اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے. اور ابو ہریرہ، کیا تو جانتا ہے کہ تین راتوں سے کس سے تو مخاطب رہا؟ میں نے کہا، نہیں. آپ نے فرمایا، وہ شیطان تھا. آپ شاید اس حدیث کو سن کر خوش ہوئے ہوں کہ آیت الکرسی پڑھی تو ساری رات بچ گئے، لیکن میرا دل ڈر گیا. کیا سوچ کر؟ علم شیطان کے پاس بھی تھا اور خود جہنم میں جائے گا. سمجھ گئے؟ آپ نے کہا وہ جھوٹا ہے، لیکن بات سچ کر گیا. بہت سارے لوگ علم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں لیکن رویے شیطان والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علم سے بچائیں اور علم کے وبال سے بچائیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں یہ جو بار بار آ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے، تین دفعہ آ رہا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان جھوٹا بھی ہوتا ہے اور شیطان غلط کام کر کے دوبارہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہے. امیدیں دلاتا ہے، جھوٹی سچی پھر چھڑوا دیتا ہے. چھٹا عمل جس پہ فرشتے اترتے ہیں، ایک بابرکت اور قدر والی رات میں فرشتوں کا نزول. فرشتوں کے نزول سے فیض یاب ہونے والے لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شب قدر کی تلاش میں محو اور مگن ہو جاتے ہیں. بالآخر وہ اس عظمت اور قدر و منزلت والی رات کو ڈھونڈ لیتے ہیں. کتنی ہی سعادت اور عظمت کے مالک ہیں وہ لوگ جن کے نصیب میں شب قدر لکھ دی جاتی ہے، اور وہ کتنے بڑے ثواب کو پا لینے والے ہیں. سوچیے. اور میں اس میں اپنی طرف سے ایک جملہ ایڈ کر دوں، اگر وہ ناروے میں رہتے ہوں تب تو اور بھی خوش قسمت ہیں. کیوں بولا؟ چھوٹی سی رات اور کتنا اجر. ایک بندہ آدھا گھنٹہ جاگے اور ایک پھر اس کو اجر مل جائے اور ایک کو پانچ گھنٹے جاگ کر ملے. تو یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر ہزار راتوں سے بہتر ہے. اس ایک برکت علی رات میں جاگ لینا انسان کو کتنا فائدہ دیتا ہے، کیا اجر ملتا ہے. اس کو ذرا قرآن کی آیت سورۃ قدر آیت 1-5، اننا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس کی روشنی میں پڑھتے ہیں، کیا یقیناً ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کرنا شروع فرمایا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ہر کام کو انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں. یہ رات سراسر سلامتی ہوتی ہے اور یہ سلامتی فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے، یعنی سن رائز تک رہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک رات میں زمین پر نازل ہونے والے فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی بڑھ جاتی ہے. کنکر، راکس، چھوٹے چھوٹے. اس رات بکثرت فرشتوں کے نزول کی وجہ سے خاص قسم کی تمانیت اور سکینت محسوس ہوتی ہے. امن اور سلامتی اور قدر و منزلت کے ساتھ یہ رات فیصلے کی رات بھی کہلاتی ہے. سورۃ قدر کی تفسیر میں امام شوکانی، یہ ایک عربی تفسیر کے مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں، اسے لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں. ہائی لائٹ کر لیں، یہ آپ کے لیے ایک نیا نام ہے، لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں، یعنی فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں. اور اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں. قدر لفظ جو ہوتا ہے عربی میں، اس کو تنگی کا کہتے ہیں. مزید لکھتے ہیں کہ اس کا نام لیلۃ القدر اس لیے رکھا گیا کہ اس رات فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے. اتنے فرشتے ہیں. لیلۃ القدر کیوں؟ اس لیے کہ تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ فرشتے اترتے ہیں تو جگہ تنگ ہو جاتی ہے, پوری زمین پہ فرشتے اترے ہوتے ہیں. اور تیسری وجہ یہ کہ ہے ہی قدر والی رات. اس رات کی شان میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ دہرائیے گا, من قام لیلۃ القدر ایمانم و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے حالت ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا, نیت شرط ہے, دل میں نیت ہو قیام کی, اخلاص بھی ہو, اندر ایمان بھی ہو, کیا ملے گا؟ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں, اللہ کے رسول یہ بتلائیے, اگر مجھے علم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں. اس بات سے بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی انسان کو بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ رات ہے کہ نہیں, یعنی آپ کو بھی سوچ سکتا ہے, آپ کے دل کو گواہی ملے گی, آپ محسوس کریں گے کہ آج رات کو خاص بات ہے. خیر, کہا کیا پڑھو, آپ بھی دہرائیے, ہر رات میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں, لیکن بہرحال اس کو پڑھیے گا جب بھی موقع ملے. تو یہ دعا پڑھیں گے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, بے شک تو بہت معاف کرنے والا اور کریم ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, بس مجھے معاف فرما. اب آپ دیکھیے ذرا تھوڑا سا اسلام کا مزاج تو سمجھیے. کوئی آپ سے پوچھے لیلۃ القدر آ رہی ہے, شب قدر آ جائے تو میں کیا کروں. آج عموماً ہمارے کلچر میں لوگ کیا پوچھتے ہیں, کیا وظیفہ کروں, عبادات اور نفل اور وظیفے. اللہ کا نبی اپنی بیوی کو کیا بتا رہے ہیں, دعا, اور ایک دعا, کہا کتنی دفعہ پڑھو اور کیا مانگا. عائشہ کا بیٹا نہیں تھا, عائشہ کے پاس بیٹی نہیں تھی, عائشہ کے پاس گاڑی نہیں تھی, عائشہ کے پاس انڈیپینڈنٹ ہوم نہیں تھا, عائشہ کے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے, کہتے اللہ سے مانگ لے. یہاں سے آپ کو اسلام کا مزاج سمجھ آئے گا, اور یہ مزاج آپ سیرت اور صحابہ کی کہانیوں کو پڑھ کر سمجھیں گے. تو کیا پتہ چلا کہ فرشتوں کے نزول کی یہ رات ہے, اس رات کی بڑی قدر کرنی چاہیے. کسی کا یہ کال ہے کہ ہر رات ایک لیلۃ القدر ہے, اگر تم اس کی قدر کر لو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بندے کو ہر رات پکارتا ہے نا, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میں اس کو ایمان اور احتساب کے ساتھ کریں. اب ایک چھوٹا سا سوال ہے, یعنی یہ فرشتوں والی بات تو پوری ہو گئی, اس کو محسوس کیجئے, ڈھونڈیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے, کیوں کرتے تھے؟ اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا, اس کو پانا. اب یہ رات اگر آپ کو مجھے ملے, پریکٹیکلی کیا کریں؟ دیکھیے, سمپل سا گائیڈ لائن دوں گی, زیادہ نہیں, چند منٹ میں. جو 8 رکعت تراویح کے ہوتے ہیں نا, اس کو لمبا کر لیں. بیسٹ طریقہ قیام اللیل کا یہی ہے, مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں 6 ان کے ساتھ پڑھ لیں, 2 آ کے گھر میں لمبی سی قرت سے کر لیں. بعض مسجدوں میں بھی اختتام ہوتا ہے, فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لیں, رات کے قیام اللیل میں 8 نفل پڑھ لیں. یعنی اصل طریقہ کار یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد دیکھیں 11 رکعت پڑھتے تھے نا, تو اس میں 8 تراویح اور 3 وتر, ان کو ملا لیں تو 11 بن جاتے ہیں. یعنی کثرت کو دیکھنے یا گنتی گننے سے زیادہ بہتر بات کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اس کام کی کوالٹی کو بہتر کر لے. ٹھیک ہے, تو فرض پڑھیں مسجد میں جماعت کے ساتھ, اگر آپ جا سکتے ہیں, گھر میں ہیں تو گھر کی خواتین مل کے پڑھ لیں تاکہ اجر سے محروم نہ رہیں. پھر اس کے بعد, اب ہمارے پاس اتنا موقع نہیں ہے, لیکن بات چونکہ ورلڈ وائڈ سنی جاتی ہے, اگر بیچ میں دل چاہے تو تھوڑا سا آرام بھی کر لیجئے تاکہ پھر آخری حصے میں جاگنا آسان ہو جائے. پھر اس کے بعد آپ آخری رات, جیسے 2-3 بجے, مثال ہے کہ اگر آپ کی سحری 4 بجے ہوتی ہے, تو 1.5 گھنٹے پہلے اٹھیں, وضو کریں, قرآن نماز کے اندر پڑھیں. قرآن پڑھنا چاہیے بہت اس رات میں, اور وہ قرآن جو ہم خالی بیٹھ کے یوں پڑھتے ہیں نا, اس سے زیادہ خوبصورت وہ قرآن ہوتا ہے, اس کا اجر زیادہ جو نفلوں میں پڑھا جاتا ہے. قرآن کھول کے پڑھ لیں تراویح کی نیت سے, آپ کھڑے ہو جائیں, گھر کی خواتین ہی ساتھ مل جائیں تو فائدہ ہوگا. پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کریں, وتر آپ لمبا کر سکتی ہیں, اس میں آپ پڑھیں, دعائیں پڑھیں, اور ساتھ ساتھ یہ فیلنگز رکھیں کہ اللہ پتہ نہیں میرے کیا فیصلے ہونے ہیں. اپنے لیے قرآن کو مانگے، علم کو مانگے، خیریت کو مانگے، بیماریوں سے صحت مانگیے، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے آسانیاں کر دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے یہ سارا سفر جو ہے یہ آسان ہو جائے گا. پھر آپ کا اپنا خشوع بہت ضروری ہے، خضوع کے ساتھ ہوں، اپنی پرسنل دعائیں مانگیں، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں، ایمان والوں کو یاد رکھیں، امت مسلمہ کو تو کبھی نہ بھولا کریں اپنی دعاؤں میں، کیونکہ اس وقت وہ ہماری دعاؤں کی بہت ضرورت مند ہے. ہم اپنی اپنی ذاتی عبادات میں لگے رہتے ہیں اور بعض دفعہ ان چیزوں کے بیچ میں نہیں آتے. تو ایک ایک منٹ قیمتی ہے. آپ کو تک اس ایک رات کی عبادت کو اگر ہزار راتوں سے جمع کریں، ضرب دیں تو کتنی بنتی ہیں؟ 83 years 3 months، تقریباً 84 سال کی عبادت کے برابر یہ ایک رات بن جاتی ہے. جس نے اس رات میں ایک نیکی کی اس نے 84 times ملٹی پلائی کر لیجئے، جس نے ایک صدقہ دیا اس نے اتنے کو ملٹی پلائی کر دیا، جس نے اس رات میں کوئی بھی اچھا کام کیا تو وہ کتنا زیادہ اس کے لیے اچھا ہو جائے گا. تو اس وقت نہیں ضائع کرنا، اور اس کے بعد جب لگے کہ اب سحری کھانے کا وقت ہے، گھر والوں کو آپ کی ضرورت ہے، تو پھر آپ وتر پڑھ لیجئے. وتر میں لمبی دعا کر سکتے ہیں، آپ تشہد میں لمبی دعائیں کر سکتے ہیں. نماز ادا کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بک سے ہی دعائیں پڑھتے ہیں، پڑھیں، لیکن اس وقت اپنی چیزیں جو آپ کی نظر میں آتی اس کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صرف اتنا خیال رکھیں کہ اگر آپ مل کے کہیں عبادت کر رہی ہیں دوست ہیں کہ چلے نیند نہ آئے کچھ نہ ہو، تو بھی وقت ضائع نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کو آسان بھی فرمائے اور خیر عافیت سے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
آمین. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. واسم جزا سادہ جی، الحمدللہ بہت ہی خوبصورت سیشن اور بہت موٹیویشن والا. کیا سیکھا آپ لوگ؟ دل میں شوق لگا، کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، الحمدللہ. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا سوچ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اور جب تلاوت کر رہے ہوں تو کیا سوچتے ہیں؟ جی ان شاء اللہ تعالیٰ ہاں، سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے. لیکن جب ہم خوبصورت آواز میں تلاوت کرنے کی کوشش کریں یا اونچی آواز سے تلاوت کریں، تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول کیا ہوگا، دل سے کرنی ہے اور توجہ سے تلاوت کرنی ہے. فرشتوں کا نزول ہوگا، قرأت کے ساتھ کرنی ہے، اور اگر قرأت اچھی نہیں ہے تو اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. کہ خوبصورت آواز میں تلاوت کرنا بھی ایک بہت ہی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. پتروں میں قرآن زیادہ پڑھنا ہے. قرآن از این انویٹیشن آف فرشتے. جی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم فرشتوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں نا. سوتے ہوئے آیت الکرسی کی اہمیت کا پتہ چلا. جی الحمدللہ. اور اب مجھے یقین ہے کہ ہم سب اس عمل کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ اس میں استقامت بھی عطا فرمائے. پھر جیسے کہ ہم نے سورہ البقرہ اور سورہ القحف کے حوالے سے بھی حدیث میں ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا، تو ہم نے اپنے عمل میں کیا چیز لانی ہے؟ کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ خود ان کو پڑھنے کی بھی کوشش کرنی ہے، اور اسپیشلی جیسے سورہ القحف ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہوتا ہے تو اس عادت کو بھی اپنانا ہے. اور سورہ البقرہ اگر خود پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ جیسے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں خاموشی کے ساتھ اپنے کام کو کر رہے ہیں کسی اچھی قاری کی آواز میں تلاوت پلے کر کے، تو اپنا کام کرتے ہیں. لیکن دھیان تلاوت کی طرف ضرور ہونا چاہیے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ دورہ قرآن کے بعد جو لوگ نئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے لیے نیا کورس بھی ہوگا جس میں وہ قرآن کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر دیکھیے گا آپ کو اس سے قرآن کی کتنی زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم رمضان کی تیاری کے حوالے سے آپ لوگوں کے سے چیک لسٹ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جو نیکسٹ سیشن ہوگا اس میں ڈسکس کریں گے کہ جو آپ کو لاسٹ ویک ایکٹیویٹی دی گئی تھی آپ نے اس کو کس حد تک کیا ہے. لیکن آج سے ہم آپ کے لیے ایک اور چیز شروع کریں گے کہ جس طرح ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہتے ہیں، اپنی عادات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم ایک چیک محاسبہ کی لسٹ آپ کو دیا کریں گے کہ آپ نے اپنے احادیث اور قرآن کی آیات کے حوالے سے خود کو چیک کرنا ہے کہ میں میری زندگی میں کتنے اسلامی آداب ہیں اور میں ان پہ کتنا عمل کر پاتی ہوں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج ڈے ون ٹاپک اس میں ہمارا ہوگا ایمان کی تعریف. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ محاسبہ شیٹ بھیج دی جائیں گی اور آپ لوگوں کو ای میل میں جیسے نماز کے اذکار ملے ہیں آپ لوگوں کو اور ایکٹیویٹی شیٹ. آئی یوز ٹو ریسائٹ سورۃ البقرہ ان کے عام جی میری وائس ہو جی. کچھ لوگوں کو ملے ہیں اور کچھ کو نہیں ملے. ارم آپ نے رجسٹر ہوئی ہیں؟ جو لوگ رجسٹر نہیں ہوئے تو پھر یا ان کو آئی ڈی نہیں ایشو ہوئی ہوئی تو اس لیے ان کو پھر ای میل بھی نہیں مل رہی ہوگی. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہم آپ کو دورہ قرآن کے دوران بتائیں گے کہ نیا کورس کب سٹارٹ ہوگا. لیکن اس وقت بھی جو کورس چل رہے ہیں آپ کو بھی ایز اے لسنر سن لیں تو اس سے بھی آپ لوگوں کو موٹیویشن ملے گی. ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیے ٹیوزڈے اور وینسڈے کو بھی ہے اور ٹیوزڈے اور وینسڈے دو دن ہیں اس میں دو کورسز ہیں آپ ان کو آپ رجسٹرڈ ہیں. آپ کو ای میل نہیں ملی؟ نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے چیک کیا جائے گا کہ آپ کو کیوں نہیں. آپ اپنی جنک میل میں چیک کیجیے گا ہو سکتا ہے اس میں چلی جائے کوئکلی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ ایمان کی جو تعریف ہے اور یہ جو محاسبے کے پوائنٹ ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا ہیں یہ ایمان. بیسکلی ہم حدیث کے حوالے سے پہلے دیکھیں گے کہ ایمان ہوتا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسلام یہ ہے کہ گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, نماز ادا کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, اگر مالی حیثیت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. یہاں سے ہمیں ایمان کی تعریف ملتی ہے. آپ نے اس کا آنسر خود کو دینا ہوگا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے. تو اس میں آپ نے پھر ان پانچ چیزوں کو کاؤنٹ کرنا ہے. پھر ہم آگے جو چیز دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر میں گواہی دیتی ہوں تو میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں گواہی دے رہی ہوں تو کیا میرے ہاتھ پاؤں میری زبان میرا عمل اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ نہیں. اس نماز کو اپنی چیک کرنا ہے, زکوٰۃ کو چیک کرنا ہے. پھر جب ہم روزے رکھتے ہیں آج کل اگر نفلی روزے رکھے جا رہے ہیں تو ورنہ جب ہم رمضان میں فرض روزے رکھیں گے تو اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ میرا روزہ کس لیول کا ہے, اور اگر مالی حیثیت ہے تو کیا میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں, اور اس کے حوالے سے اپنی نیت کو چیک کرنا ہے. پھر آگے دیکھیں کہ ہم بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو نہیں سیٹسفائی کر پاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے کیا چیز ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک دوسرے کے دینی بھائی ہیں. سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہے ہیں. تو یہاں اس حدیث کے حوالے سے ہمارے لیے محاسبے کا پوائنٹ کیا بنتا ہے کہ جو ایک مومن کا دوسرے مومن سے کیا رشتہ ہے, جو رشتہ ہے اس کو کیا آیا میں نبھاتی ہوں یا میں صرف اپنے ہی جو بہن بھائی ہیں ان کی حد تک یا اپنے رشتہ داروں کی حد تک تو ہوں, باقی لوگوں کو میں اپنا دینی بہن بھائی نہیں سمجھتی یا میں ان کی ہیلپ کرنے میں اس طرح نہیں ہوں جیسے ہونا چاہیے. تو ہم نے اس میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. پھر محاسبے کا ایک اور پوائنٹ جو ہم دیکھیں گے کیا میں ان پانچ ارکان پر عمل کرتی ہوں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جس نے ان پانچوں ارکان پر پوری طرح عمل کیا وہ یقیناً جنت میں جائے گا. اور وہ پانچ ارکان کون سے تھے؟ ایمان, شہادت, نماز ادا کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا, اگر مالی حیثیت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا. لیسن ریپیٹ کب ملے گا؟ آپ کا مطلب ہے ریپلے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو اینڈ پہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے. جو اس وقت ہم چیز کریں آپ پلیز اس پہ آپ اگر دھیان دیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے چیز سمجھ آئے گی. پھر آگے ہم جس چیز کو دیکھیں گے وہ ہے کہ ایمان کن تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے. آپ لوگ گیس کر سکتے ہیں کن تین چیزوں سے ایمان مکمل ہوتا ہے؟ دل سے توحید اور رسالت کا سچا کو سچ سمجھنا, پھر زبان سے اس کی گواہی دینا, اور پھر اپنے جسم کے اعضاء سے اس پر عمل کرنا. یہ تین چیزیں ایسی ہیں یہاں ہمیں اپنے اعمال کو چیک کرنا ہے اور اپنے محاسبہ پوائنٹ میں ہم نے اس چیز کو لکھنا ہے کہ کیا میرا دل گواہی دیتا ہے توحید اور رسالت کی، کیا میری زبان اس بات کی گواہی دیتی ہے، اور کیا میرے جسم کے اعضاء اس پر عمل کرتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں پھر فائدہ دیں گی. پھر آگے دیکھیں کہ ہمیں کن پانچ چیزوں پہ ایمان لانا ہے ضروری ہے. یہ بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، سب رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اچھی یا بری. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں صرف یہ زبان سے یہ بات کہتی ہوں کہ مجھے اللہ کی ذات پر اعتماد ہے، فرشتوں پر میرا یقین ہے، اللہ کی کتابوں پر اور سب رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر. تو میری اس چیز میں محاسبہ کیا کرنا ہے کہ میں نے ان چیزوں کو چیک کرنا ہے کہ میرا لیول کیا ہے، میں کتنا اللہ کی ذات پر اعتماد کرتی ہوں. کیا مجھے، ابھی ہم نے جیسے پڑھا نا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کیا مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ جب میں علم کی محفل میں بیٹھی ہوں اور علم سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، یا ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا تھا کہ صرف جا کے بیٹھ ہی جاتے ہیں، سننے کی نیت سے بیٹھ جاتے ہیں، سیکھنے کی نہ صحیح لیکن سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان پر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی کتابوں پر میرا ایمان کتنا ہے، کیا مجھے قرآن پہ اسی طرح پیار آتا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ میرے سے باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے اندر یہ سوچ آ چکی ہے. اور سب رسولوں پر ایمان کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نہ ہوتی تو ہم کیا ہدایت حاصل کر سکتے. پھر دیکھنا ہے کہ ایمان کن چیزوں سے گھٹتا ہے اور کن چیزوں سے بڑھتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. صحابہ کرام کو بھی یہ بہت فکر ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل میں ہوتے تھے تو ایمان کا لیول بہت اوپر ہوتا تھا، اور جب دنیا کے کاموں میں لگ جاتے تھے، گھر کے کاموں میں یا کمانے کے لیے، تو ایمان کا وہ لیول نہیں رہتا تھا. تو ان کو اس چیز کی بہت فکر ہوتی تھی. تو ہم سب کو بھی اپنا ایمان کو چیک کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان صالح عمل سے بڑھتا ہے اور برائی سے گھٹتا ہے. تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ میری زندگی میں نیک عمل کم ہیں اور گناہ کے کام زیادہ تو نہیں ہیں، یا بہت زیادہ میں نیک عمل کرنے کے بعد گناہوں کی طرف تو نہیں چل پڑتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اپنے آپ کو محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اگلی چیز جو ہم اس میں دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص نے ایمان کا صحیح مزہ پا لیا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا، اور محمد کے نبی ہونے پر. میں اور آپ سب اس بات پہ راضی ہیں، رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا محمد النبی، بے شک جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا دل سے ایمان اس پر رکھتے ہیں. اور پھر جو اگلی چیز ہمارے اندر عمل میں ضروری ہے ایمان کے بعد، اخلاص. یہ ایک چین بنتی جا رہی ہے، پہلے ایمان، پھر اخلاص، پھر آداب کا آگے سلسلہ ان شاء اللہ تعالیٰ. عمل میں اخلاص کیسے آ سکتا ہے؟ آپ لوگ لکھیں گے ہمارے عمل کیسے خالص ہو سکتے ہیں. مومن کو اپنا ہر کام کس کی مرضی سے کرنا ہے اور کس کے حکم سے کرنا ہے؟ اللہ کے حکم سے. جی، تقویٰ اپنے اندر ہونا چاہیے اور تبھی ہمارے اندر اخلاص آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہمیں اسی سے ذات سے ڈرنا ہے اور اسی کے حکم پہ چلنا ہے، تو عمل میں اخلاص پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ البینہ میں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں، اور یکسو ہو کر نماز پڑھیں، زکات دیں، اور یہی سکینہ. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اس معاملے میں محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب میں عبادت کرتی ہوں اللہ کی تو میں کس کے لیے عبادت کر رہی ہوں، میں کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہی، یا کہیں میرے اندر یہ چیز تو نہیں کہ ایک میں روٹین کی عادت بن گئی ہے کہ میں نے پانچ وقت نماز پڑھنی ہے بس پڑھنی ہے، لیکن اس میں وہ اخلاص نہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. پھر یہ ہے کہ جب ہم زکات دیتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس وقت اسپیشلی اپنی نیت کو چیک کرنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، بعض جگہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈونیشن دیں، اس معاملے میں ہمیں بہت محتاط رہنا ہے. کہ کہیں میری نیت کے اندر یہ چیز تو نہیں آ گئی کہ اچھا میں زیادہ اناؤنسمنٹ ہوگی تو لوگ کہیں گے اس نے تو بڑے پیسے دیے, کیونکہ شیطان یہ چیز ہمارے اندر ڈالتا ہے. بعض دفعہ ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہوتی, لیکن جو ہی ہم کوئی اچھا عمل کرنے لگتے ہیں تو ساتھ ہی ریا اور دکھاوا شیطان ہمارے اندر فوراً انڈیل دیتا ہے, کیونکہ وہ ہماری رگوں میں گردش کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس اخلاص کو بھی ہمیں چیک کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سے عمل قبول ہوتے ہیں, کون بتائیں گے آپ لوگ کہ اللہ کے ہاں کون سے عمل قبول ہوں گے؟ جو خالص, جو جن میں اخلاص ہوگا, جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے, اللہ کے لیے ہوں گے, خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی عمل قبول کرتا ہے جو صرف اسی کے لیے خاص ہو اور اسی کے لیے رضا, اسی کی رضا کے لیے ہو. یہ نسائی کی روایت ہے. پھر ہمیں کیا, ہم میں سے ہر ایک کو یہ شوق ہوتا ہے نا, دنیا میں بھی ہم کبھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی کامیابی کا ہمارے اندر بہت یقین ہوتا ہے. تو کیا میرے اندر یہ چیز ہے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں اللہ کی ہاں کامیاب ہوں, میں آخرت میں کامیاب ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کامیاب کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا دل ایمان کے لیے خالص کر لیا اور اپنے دل کو تمام آلائشات سے محفوظ رکھا اور اپنی زبان کو سچ بولنے والی, اپنے نفس کو اللہ کے حکم پر مطمئن کرنے والی, اور عادت کو درست, اور کان کو حق کے لیے کھلا, اور آنکھ کو عبرت کے لیے دیکھنے والا رکھا. یعنی ہمیں اپنے ایک ایک اعضاء کو چیک کرنا ہے کہ یہ کس کے لیے خالص ہے. کیا اس میں میری زبان جب سچ بولتی ہے تو کسی کی فیور میں تو نہیں بول رہی ہوتی, اور کسی کی محبت میں تو نہیں بول رہی, صرف اللہ کی ہے. اور اپنے نفس پہ ہمیں پورے قابو رکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں, اور ہمارے کان اور ہمارے دل اور ہماری آنکھیں جو ہیں وہ حق بات کے لیے کھلی رہیں. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں, اور مجھ کو اس بات کا حکم ملا اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں, اور کہو کہ کیا میں خدا کے سوا اور پروردگار تلاش کروں؟ وہی تو ہے ہر چیز کا مالک, جو کوئی برا کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے, اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جانا ہے, تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو بتائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ ہم اللہ کے لیے خود کو خالص کر لیں, اور ہم اس بات پہ یقین کر لیں کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچا نہیں سکتا اور کوئی ہمیں نفع دے نہیں سکتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے گا. اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کے لیے دعا پڑھتے تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے بعد یہ کلمات پڑھتے تھے, اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد انہی کلمات کے ساتھ تحلیل کرتے تھے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, وہو علی کل شیء قدیر, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ, لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء والحسن, لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ اپنی ذات صفات میں اکیلا, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کے لیے بادشاہی ہے, اس کے لیے تعریف ہے, ہر وہ چیز پر قادر ہے, طاقت اور قدرت صرف اللہ ہی کے لیے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں, اسی کے لیے نعمت ہے اور اسی کے لیے فضل ہے, اچھی تعریف بھی اسی کے لیے ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ہم خالص اس کی اطاعت کرنے والے ہیں اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے, اور یہ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اس میں یہ دعا شامل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے والے بنا دے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی 10 منٹ کی بریک ہے, اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلیں گے. بہترین عمل والا بنائے, ایمان کو خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ ربنا هو الاله له من الاله الصفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو إله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وله المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه
الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ بہت پیاری کلاس آ رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے بہت خوبصورت چیزیں ہم لوگ سیکھ رہے ہیں میں اب اس ٹائم ٹائم زیادہ نہیں لوں گی تو انشاءاللہ باقی جو ہم اینڈ پہ ہی میں ساری بات کرتی ہوں تو ابھی ایسا ہے کہ ہم جو بک نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں جو خواتین کا کردار کی جو بک سٹارٹ کی ہے اس کو بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اینڈ پہ انشاءاللہ جو ٹائم بچے گا اس میں ہم انشاءاللہ ساری بات کریں گے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج کا ہمارا ٹاپک خواتین کے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی اہمیت. پیچھے کیا دیکھا تھا؟ فرضیت کہ یہ لازم ہے. آج ہم اس کی مور امپورٹنس دیکھیں گے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. اس میں آپ ڈفرینٹ ٹاپک دیکھیں گے, یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہم اس کی اہمیت کو 6 مختلف ٹاپکس کے اندر دیکھیں گے. یعنی یہ جو لفظ ہے نا, ان کو اپنے نوٹس میں ضرور لکھا کریں. جب کتاب آفر کی جاتی ہے, بہت بڑی بک لگتی ہے, کیا کریں سمجھ نہیں آتی. نہیں, آپ سب کسی کو پوچھنے پہ بک کے پیج نمبرز نہیں بتائیں گے. یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہو. میں نے جو کل کا پڑھایا ہوا ریکیپ کیا, میں نے بغیر بک کھولے کیا ہے. کیوں؟ کہ میرے ذہن میں موجود ہے, یہ تھا اس میں, یہ دیس تھی, یہ آئی تھی, نیکسٹ نیکسٹ, رائٹ. تو جب چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے نا, تو آپ فیل کریں گے کہ اس سے آپ کا انڈرسٹینڈنگ کا لیول بھی اچھا رہتا ہے, میموری بھی شارپ ہوتی ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ خواتین کے نیکی کے کام کرنے میں جو فوائد ہیں اور اس کی جو اہمیت ہے, اس کے 6 مختلف ٹاپک ہیں, اور یہ ہر ٹاپک اپنی جگہ ایک اہم ہے. نمبر 1 ہے کہ ماؤں کا اولاد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا, یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں. پھر دوسرا اس کا اینگل ہے کہ اولاد کا ماؤں سے شدید تعلق, بچے ہمیشہ ماں سے ہی جڑتے ہیں. تیسری بات کیا ہے کہ ماں کے فکری اختلاف کے سبب احتساب والد کا بے اثر ہونا. یعنی اس پہ ہم ڈیٹیلز پڑھیں گے, لیکن یہاں صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ بعض دفعہ ماں کا اثر باپ سے زیادہ ہو جاتا ہے. ماں کے فکری اختلاف, فکری اختلاف کیا ہوتا ہے؟ سوچ کا فرق. اس کا سبب کیا ہے؟ احتساب والد کا بے اثر ہونا. اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ماں باپ کے آپس کے معاملات کا بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہے. پھر بعض بیویوں کا شوہروں پر عظیم اثر, یعنی تاریخ میں ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ خواتین جو اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں بھی ہوتی تھی, لیکن وہ اپنے مردوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی تھی. باوجود اس کے کہ میں خود بھی ایک عورت ہوں, میں اس چیز کو ہمیشہ ایڈمٹ کرتی ہوں کہ عورت مرد پر بہت اثر انداز ہوتی ہے. ہم کہیں نہ کہیں, ہم مانے نہ مانے, لیکن ہمارے شوہر ہماری سنتے ہیں. اور عورت میں اللہ نے ایک نرمی رکھی ہے نا, ایک لوچ, ایک ابزارپشن. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ سپنچ رکھیں گے تو پانی جوس لے گا, لیکن آپ اس کے ساتھ اگر پتھر کا ٹکڑا رکھ دیں, ربڑ رکھ دیں, پلاسٹک رکھ دیں, نہیں چوسے گا. لکڑی رکھ دیں گے, تھوڑا سا چوسے گی پھر چھوڑ دے گی, یا دیر سے چوسے گی. عورت کے اندر ابزارپشن ہے, عورت میں اٹریکشن ہے, فطری طور پہ ہے. تو چاہے وہ ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, جو بھی روپ ہے نا, وہ اپنا اثر مردوں سے زیادہ لاتی ہے. بلکہ کئی لوگ یہ کمنٹس دیتے ہیں کہ تبلیغ مرد بھی کرتے ہیں, بٹ عورت کی بات پینیٹریٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ ایموشنز غالب ہے نا, اس کے اندر اللہ نے جذباتی پہلو زیادہ رکھا ہے. تو لہٰذا اس چیز کو انشاءاللہ دیکھیں گے. پھر 5 ٹاپک ہے کہ بیٹیوں کا بعض باپوں کی نظر میں خاص مقام. یعنی بیٹی جتنے اچھے طریقے سے باپ کو نصیحت کر سکتی ہے, یا باپ بیٹی کی مان سکتا ہے, عموماً دوسرے رشتوں کی وہ نہیں مانتے. پھر نیکسٹ تھنگ ہے کہ بہنوں کا بعض بھائیوں کی نگاہ میں خاص مقام, یعنی بھائی بہن کا رشتہ. تو یہ 6 ٹاپک ہے, آئیے ذرا ایک ایک کو کر کے دیکھتے ہیں. پہلا ٹاپک ہے کہ ماؤں کا اولاد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں عورتوں کی اہمیت اور حیثیت کو اجاگر کرنے والی باتوں میں ایک یہ ہے کہ ماؤں کو باپوں کے مقابلے میں اولاد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع میسر آتا ہے. باپ عام طور پر طلب رزق اور دیگر معاملات کی سر انجام دہی کی خاطر گھر سے باہر رہتے ہیں, اور عورتوں کا تو اصل ٹھکانہ ہی گھر کی چار دیواری ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں دلچسپی کی صورت میں خواتین کو مردوں کے مقابلے میں اولاد کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں. اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو معاشی ذمہ داریوں سے آزاد کیا تھا نا, کہ اس کو یہ نہیں کہا کہ تم کماؤ اور پھر لاؤ اور پھر دوسرے کھائیں, تو اس میں ایک بہت بڑی اس کی حکمت تربیت اولاد تھی. یہ جملہ لکھ لیں. خاص طور پہ جب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ جی عورت جاب کر سکتی ہے کہ نہیں, کیا حلال ہے حرام ہے, تو اس کا جواب آپ کو دینا سکھا رہی ہوں. آپ کا اپنا ذہن بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو معاشی ذمہ داریوں سے اس لیے آزاد رکھا ہے کہ وہ گھر رہ کر باقی کام تو وہ کریں گی ہی, بٹ بچوں کی تربیت کرے. جو عورت اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہو کر مال کما رہی ہے, وہ کبھی خوشی نہیں پائے گی. ڈالرز آئیں گے, پاؤنڈز آئیں گے, روپیز آئیں گے اس کے پاس, لیکن خوشی نہیں آئے گی. اسی طرح سے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے عورت کو ذہنی طور پہ بہت ریلیکسڈ نیوٹرل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو گھر میں رہ کر عموماً آپ خوشی رہتے ہیں. یہ آپ کو اس دن اندازہ ہو سکے گا جس دن آپ لوگ گھر سے باہر رہیں گے. کسی ایک دن آپ کام سے باہر چلے جائیں, شاپنگ کے لیے چلے جائیں, کسی آفس میں جائیں, کچھ بھی کریں, صرف راوڈ کی ٹریفک میں ہی پھنسنے کے بعد آپ فیل کریں گے کہ آپ کے اندر چڑچڑاپن سا آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذمہ یہ بچوں کا کام لگایا. اب میں یہاں تھوڑی سی بات کروں گی آج کے لائف سٹائل پہ. آج جو عورتیں جاب نہیں بھی کرتی وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت اتنا نہیں گزارتی جتنا ان کو گزارنا چاہیے. مثلا بچے پہلے صبح اٹھ کے اسکول میں, اسکول سے واپس آتے ہیں, تھوڑا سا کھایا پیا تو وہ سپارہ پڑھنے چلے گئے, یا اسکائپ پہ کلاس ہونے لگ گئی, یا مولوی صاحب آ گئے, وہاں سے فارغ ہوئے تو شام کی ٹیوشن ہے, بیچ میں ماں نے زبردستی تھوڑا منہ میں لکمے ڈالے, سو جاؤ. آپ تھوڑا سا توجہ دیں اس بات کو. آپ دیکھیے کہ ایک ماں بچے کے ساتھ سارے دن باتیں تو نہیں کر سکتی, ہم کوئی بھی نہیں کسی کے ساتھ کرتے, بٹ اگر ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ اس طرح سے انوالو ہے, مثال ہے کہ سپارہ مولوی صاحب سے جو پڑھا رہی ہیں, تو ماں خود اگر قرآن ٹھیک پڑھی ہو تو ماں سے اچھا ٹیچر کوئی نہیں ہو سکتا. آج ہمارے یہاں ایک معروف جملہ, بچے ماؤں سے نہیں پڑھتے. وہ مائیں جو دوسروں کو پڑھاتی ہیں ان کے اپنے بچے کسی اور سے پڑھتے ہیں. یہ ماں کی ہار ہے. میں نہیں مانتی کہ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی ذہنی طور پہ دور ہے کہ اس کی مانے ہی نہ. آج وہ آپ کے کہنے پہ آپ سے سبق نہیں پڑھ رہا, کل وہ آپ کی بڑی بڑی باتیں مانے گا. تو دیٹ مین یہ ہماری تربیت کا نقص ہے. شروع سے ماں کو چاہیے بچے کو اپنے ارد گرد رکھے. ایک وہ چھوٹا سا بچوں کی پکچر تھی, تو اس پہ ایک مرغی بنی ہوئی تھی, اس کے پیچھے ایک چوزا بنا ہوا تھا, تو نیچے لکھا ہوا تھا آئی گو ویئر مائی موم گوز. تو مجھے بہت ہی پیارا لگا کہ اللہ کرے انسانوں میں بھی ایسا ہی ہو. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا, آج بھی ہوتا ہے کسی حد تک, لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں کہ مائیں گھر میں بچوں کو ٹی وی پہ, کارٹونز پہ اور بیکار چیزوں میں ڈال کر شاپنگ پہ جا رہی ہیں, کبھی جیولری پہ جا رہی ہیں, بچوں کے وہاں کیا کام ہے. تو لہٰذا جتنی ماں کی آؤٹ ڈور سرگرمیاں پڑی یا گھر میں رہتے ہوئے, کچھ مائیں وہ کھاتی پکاتی رہتی ہیں, اب بچے بیٹھے ہوئے اپنے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. یہ مت سوچیے کہ آپ اپنے بچے کو ٹائم دے رہی ہیں, یہ سوچے کہ بچہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے. بس آپ دیکھیے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور کوئی ایک آپ کو کہتا ہے ایکسکیوز می کین آئی ہیو فائیو منٹ پلیز, میں آپ کے پانچ منٹ لے سکتی ہوں, آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, جی ضرور, وہ بات کر رہے ہیں نا. آپ دیکھیے دونوں کے پانچ پانچ منٹ لگ رہے ہیں نا, بٹ کس نے کس کو ٹائم دیا؟ آپ نے اس کو دیا جو اس وقت آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. بات سمجھ رہی, اتنی بس سمجھے. یہ بڑا اہم نقطہ بتانے والی ہوں آپ کو. بعض مائیں اپنے بچوں کو یہ سوچ کر کہ ہم ان کو ٹائم دے رہی ہیں, اصل میں وہ ان کو ٹائم نہیں دے رہی ہوتی, ان کا ٹائم لے رہی ہوتی ہیں. تھوڑا سا اس کو سمجھے اور بھی آسان کرتی ہوں. آپ دیکھیے کہ جب میں نے کسی کے کہنے پہ رک کر اس کی بات سنی تو میں نے اس کو اپنے پانچ منٹ دیے نا, مجھے تو کوئی کنسرن نہیں تھا اس سے, مجھے تو پتا بھی نہیں وہ کیا کہے گا. اس کی بات سننے میں میں نے اپنے پانچ منٹ دیے. اپنے سے ایک سوال کیجیے, دن میں کتنا وقت آپ اپنے بچے کو دیتی ہیں؟ بچے کو کب دیں گی؟ جب بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے اور آپ بالکل خاموش ہو کے اس کو سنتی ہیں. جی میرا بچہ بولو کیا. یہ جب آپ کہتے ہیں نا کھانا کھا لو, یہ آپ نہیں اس کو دے رہی, وہ غریب آپ کو دے رہا ہے, چلو کپڑے بدلو, یہ آپ نہیں اس کو دے رہی, یہ تو وہ آپ کو دے رہا ہے. بات سمجھ گئے. بچوں کی دل کی بات سنیں. بہت بڑا تربیت کا نقص وہاں پڑتا ہے کہ مائیں بچوں کے دل کی بات نہیں سنتی. اکثر ماں سے پوچھے, ہم تو جی سارا دن بچوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں, اور ذرا سے گروئنگ ایج کے بچے ہوں گے نا, سات آٹھ دس سال کے, تو آپ اکیلے میں پوچھے وہ کہیں گے مائی موم ڈونٹ گیو می ٹائم, میری ماں میری بات نہیں سنتی. اور جتنے بچے گرو ہو رہے ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ یہ آٹھ نو دس گیارہ بارہ سال کی عمر, جب جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس وقت بچے سے کہیں آج میرا بیٹا بیٹھو, جو کہنا ہے کہو, لطیفہ سناؤ, شعر سناؤ, قرآن سناؤ, دل کی سناؤ, میری گود میں سر رکھو, آئی ایم ریڈی فار یو, دس ٹائم از فار یو, سیل فون بند کر دیں. یہ ہے آپ کا اس کو ٹائم دینا. تو یہ جو سارا دن یل کرتے ہیں, یہ ہم ٹائم نہیں دے رہے ہوتے, یہ تو وہ غریب ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. کتنوں کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ پوائنٹ کلیئر ہے میرا؟ بس اس کو ذہن میں رکھیں, صرف پانچ سے پندرہ منٹ اگر آپ ان ڈیوائڈیڈ اٹینشن اپنے بچے کو دے دیں گے نا, کبھی وہ بچے ماؤں سے دور نہیں ہوتے. ماؤں کو دوسروں کو نہیں کہنا پڑتا اس کو سمجھاؤ, اس کو بتاؤ, بھائی ماں تو آپ ہے تو میں کیا بتاؤں, نہیں میری یہ سنتے نہیں. بچے کب نہیں سنتے؟ اب اس کا اپوزٹ دیکھیں, آپ چاہتی ہیں کہ آپ بچے کو بلاؤ، احمد ادھر آؤ، تو بچے دوڑ، جی ماما، احمد آؤ کھانا کھا لو، چلو احمد اسکول چلے، آپ چاہتی ہیں فوراً ہر بات پہ وہ لبائی کے، اور کبھی بچہ آپ کو آواز دیتا ہے ماما کیا ہے، چیخ رہی ہیں، فون پہ ہوں، اب وہ بچہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے کہ میں کب سے ماں کو بلا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کو چوٹ لگ گیا، ہو سکتا ہے اس کو واش روم میں کوئی چیز چاہیے، کچھ بھی ہے، یا کوئی بات ہی شیئر کرنا چاہتا ہے، لیکن ماں کا کٹھور سا جملہ ہے، اور اتنے میں فون کی ایک بیل بجتی ہے، ہیلو السلام علیکم، کیا حال ہے، کدھر ہو؟ تو پھر بچہ کیا کہے گا، کاش میں، بولیے، میں اسمارٹ فون ہوتا. آج یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے کہ میری مام فون کی پہلی بیل پہ یس کہتی ہے اور بڑے پیار سے کہتی ہیں. ٹھیک ہے، بات واضح. کرنا کیا ہے، بچوں کو وقت دینا ہے. اور بلیو می، آپ اور میں اس کو دعویٰ کی ذمن میں پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم نے امر بالمعروف کرنا ہے، اس کے لیے دا بیسٹ ٹائم آپ کا بچوں کو وقت دینے کا شام کو، رات کو ان کے بستر پہ جانے کا وقت ہے. ہمارے کلچر میں رات کی کہانی بڑی معروف ہے، یہ مشہور ہے نا. آپ اپنے بچے کو جتنا اچھا نیکی کا حکم اس کے سونے کے وقت دے سکتی ہیں کبھی نہیں دے سکتی. یا جس وقت وہ اسکول سے آتے ہیں اس وقت سنیں، بیٹھ کے ساتھ کھانا کھائیں. کیا مصیبتیں ہمارے اوپر، کیا مشکلات ہیں. میں چار سالن کے ساتھ پانچواں سیلڈ نہ بھی بناؤں گی نا کوئی بات نہیں، بٹ اگر میں اپنے بچے کی پانچ دس منٹ بیٹھ کے بات سن لوں گی نا، یہ اس کے لیے مور امپورٹنٹ ہے. بعض میں کھلا کھلا کے مت مار دیتی ہیں لیکن بات نہیں سنتی. تو خلاصہ کیا نکلا، ماں اپنے بچے کو وقت دے اور اس میں اچھے اچھے اخلاق سکھائے، اچھی اچھی باتیں سکھائے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے باپ کی نسبت یہ کام بہت آسان ہے. سیکنڈ تھنگ دیکھیے گا، اولاد کا ماں سے شدید تعلق. یہ بات مسلمہ ہے. اب اس کو آپ کیسے پڑھیں گے، مسلمہ مسلمہ نہیں، مسلمہ. اب آپ عرب لگا لیجئے بک پہ، کیونکہ اردو عربی میں عرب کا ہی فرق ہوتا ہے. تو یہ بات مسلمہ مین تسلیم شدہ، یہ بات اپروفڈ ہے کہہ لیں. اولاد کا باپ کے مقابلے میں ماں سے تعلق عام طور پر زیادہ گہرا اور شدید ہوتا ہے. اسی بات کی گواہی میں یہ ایک یہ ہے کہ بچے اپنے دل کی باتیں باپوں کی نسبت ماؤں سے زیادہ کرتے ہیں. لڑکیوں کے نکاح کے بارے میں ماؤں سے مشورہ کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا کہ بچیوں کا میلان ماؤں کی طرف زیادہ ہوتا ہے. میلان سمجھتے ہیں، جھکاؤ، انکلینیشن. اور ان کی بات سننے اور ماننے میں بچیوں کی رغبت یعنی موٹیویشن یا ان کا شوق زیادہ ہوتا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ بچیوں کا میلان ماؤں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، ان کی بات سننے اور ماننے میں بچیوں کی رغبت زیادہ ہوتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، والبنات الی الامہات امیل ولقولہن ارغب، بیٹیوں کا رجحان ماؤں کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور وہ ان کی بات کو زیادہ قبول کرتی ہیں. ذرا یہ جملہ آپ نے اپنے گھر کے ماحول پہ رکھ کے سوچئے، کیا آپ کے گھر میں یہی ترتیب ہے؟ میں پھر بولتی ہوں، بیٹیوں کا رجحان ماؤں کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور وہ ان کی بات کو زیادہ قبول کرتی ہیں. آج لوگ کیا کہتے ہیں، میری تو مانتی کوئی نہیں ہے، باپ سے کہہ دو منوا لے، ابا سے پوچھ لو. یعنی آج کانسیپٹس فرق ہو گئے ہیں، کمیونیکیشن گیپ ہے اولاد کے ساتھ. پیٹ میں رکھا ہوا بچہ، دودھ پلوایا ہوا بچہ، ہمارے ساتھ ساتھ انگلی پکڑ کے چلتا ہوا بچہ، جب اس کا قد بڑا ہونے لگتا ہے یا ہمارے قد کے برابر ہونے لگتا ہے نا، تو وہ ہمارے لیے اور ہم اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں. اور میں سچ بتاؤں، بڑے درد سے کہوں گی کہ بعض بچوں کا تو میں نے دیکھا ہے تعلق پھر ماں باپ دونوں سے کہہ لیجئے صرف ضرورتوں کا رہ جاتا ہے. چاپلوسی، 1000 روپیہ دے دینا، یہ سوٹ دلا دینا، جب کچھ چاہیے نا تو وہ محبت بھی آ جائے گی، مٹھاس بھی ہے، نرمی بھی ہے، لاڈ بھی ہو جائیں گے. اولاد وہ ہے جو آپ کے ایک اشارے پہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے. کس نے کہا کہ اے ابا جان، اے فل ماں تو عمر، کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. اسماعیل سکھائے، کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ مکتب کی کرامت تھی کہ کسی کا فیضان نظر. وہ کون سی اسکول کے پڑھے ہوئے تھے؟ آج ہمارے بچے بھاری فیسوں سے پڑھے ہوئے. مجھے ابھی چند دن پہلے ایک ماں کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا، جو بچے کی فیس اس نے بتائی میں تو حیران رہ گئی. 1 لاکھ روپیہ دیں گے ہر 3 ماہ کا. میں نے کہا اس میں کیا سرحاب کے پر لگے ہوئے؟ نہیں، اس میں نام بہت ہر جگہ نہیں ملتی اور دس اینڈ دیٹ. یعنی میں یہ سوچتی ہوں کہ اتنی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ کیا ہے. ریزلٹ سے بات سمجھ آتی نا. آپ یہ پھول خرید کے لے آئے، یہ مہنگے سستے تھے، کیسے پتا چلے گا؟ ان کی لک سے پتا چلے گا. ریزلٹ دیکھیں گے ہاں واقعی ریئل ہے, واقعی خوبصورت ہے, خوشبو بڑی پیاری ہے, بہت نائس لگ رہے ہیں, لے لو ریزلٹ اچھا ہے. قیمت آپ اس میں دیں اصلی پھولوں کی اور ہوں یہ پلاسٹک کے پھول تو وہ ورتھ تو نہیں بنی نا. ہمیشہ یاد رکھیے اسلام منع نہیں کرتا آپ کو, مجھے کسی چیز سے منع نہیں کرتا. اسلام کا مزاج جو ہے یہ ہمیشہ ریزلٹس دیکھو کیا ہے. تو جب آپ کے ہمارے بچے اتنے مہنگے اسکولوں میں جاتے ہیں, جائیں ہیں ہمارے پاس ہم دے دیں گے پیسے, بٹ اس کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہے. تو یہ بات جو سمجھ آ گئی کہ بیٹیوں کا رجحان ماؤں کے ساتھ اور ماؤں کا رجحان بیٹیوں سے ہونا چاہیے, بونڈ ہوتا ہے ایک, ویسے بھی سیم جینڈر کی ایک اٹریکشن ہوتی ہے. جیسے میں عورت ہوں نا, میں آپ کے ساتھ بات کروں گی نا بہت ایزیلی آپ میری بات سمجھیں گے. ایک میٹنگ میں صرف عورتیں بیٹھی ہوں گی نا تو ہم سب ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو بڑی ایزیلی سمجھیں گے. آپ دو مردوں کو چار عورتوں کو بٹھا دیں کتنے کراس کوشچننگ آئیں گے, ان کی مائنڈ لیول نہیں ملتا. کہیں گے عورتیں تم لمبی بات بڑی کرتی ہو, جلدی کرو ٹو دی پوائنٹ. ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے تو عورتیں کہیں گی بات کوئی سمجھ نہیں آئی, ذرا کھول کے بتائیں. ایک مینٹل لیول اللہ نے بنایا ہے, تو بیٹی کا ماں سے تعلق باپ سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے دیر از سم تھنگ مسنگ, یہ کوئی رانگ چیز ہے, اس مسنگ فیکٹر کو دور کر لے پھر ٹھیک ہے. بیٹیوں کا تعلق ہمارا ہاں پتہ کب زیادہ ہوتا ہے, جب ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہیں, یا ماں نہیں رہتی تو یا بیٹی نہیں رہتی, پھر روتی ہیں بیٹھ کے. اور بعض دفعہ دور رہے تو بڑا تعلق ہے, قریب ایک جگہ بیٹھے تو ایک دس منٹ نہیں لڑائی کے بغیر گزرتے. یہ نقص ہے تربیت کا. بہرحال یہ لکھتے ہیں کہ یہ کیفیت صرف بیٹیوں ہی کی نہیں, بیٹوں کی ایک کثیر تعداد کا معاملہ بھی ماؤں کے ساتھ ایسے ہی ہے. کتنے ہی بیٹے ایسے کہ ان کے باپ انہیں کسی بات کے سمجھانے اور منوانے کی خاطر بہت زیادہ وقت اور محنت صرف کرتے ہیں, لیکن ساری سعی اور کوشش بے اثر ثابت ہوتی ہے. لیکن جب اسی بارے میں مائیں مداخلت کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے شیریں اور نرم و نازک چند کلمات میں ایسی تاثیر ڈال دیتے ہیں کہ افکار میں تغیر یعنی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے, یعنی بچے اپنی سوچ بدل لیتے ہیں, خواہشات یکسر بدل جاتی ہیں, عزائم کا رخ مکمل طور پر پلٹ جاتا ہے, منصوبوں کی سمت بدل جاتی ہے, بلکہ زندگی کا نقشہ ہی یکسر مختلف ہو جاتا ہے. بسا اوقات پیاری ماؤں کی آنکھوں سے ٹپکنے والے چند آنسو اللہ کی توفیق سے ایسے نتائج پیدا کرتے ہیں جو کہ بیسیوں تقریریں اور دروس پیدا نہیں کر سکتے. ماں کی آنکھوں سے بہنے والے چند قطرے بسا اوقات وہ بات آسانی سے منوا لیتے ہیں جن کے منوانے کے لیے قوت اور طاقت والے عاجز رہتے ہیں. باپ کی مخالفت کے باوجود ماں کے کہنے پر ننے انس رضی اللہ عنہ کا کلمہ توحید پڑھنا ماں کی شدت تاثیر کا منہ بولتا ثبوت ہے. بات واضح. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو واقعی محسوس کریں تو اتنی زیادہ یہ بات سمجھ آئے گی. تو خلاصہ کیا نکلا, دو باتیں ہم نے پڑھی ہیں ابھی تک. پہلی بات ہے کہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہیں اور ان کو گزارنا چاہیے. اور دوسری بات ہم نے کیا دیکھی ہے کہ ماؤں کی بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن باپوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے, یہ آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا جس کا اثر زیادہ ہے اور جو وقت زیادہ گزار رہی ہے, جب وہ اچھی بات کا حکم دے گی بری سے روکے گی تو اس کا اثر بھی تو زیادہ ہوگا نا. یاد رکھیے ہم کسی کی بات کو نہیں مان رہے ہوتے, ہم اس کے تعلق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی بھی جگہ اگر آپ نے دعوت دینی ہے نا, پہلے اپنا اس کا تعلق بنائیں, جیسے کنیکشن جوڑا. اب جیسے میں بات کر رہی ہوں نا, تو میں نے پلگ لگا کر مائک کھولا ہے پھر میں بول رہی ہوں نا. بٹن بند رکھوں اور میں بولنا شروع کر دوں, فون کا نمبر ڈائل نہ کروں اور میں بولنا شروع کر دوں, کیا میری بات دوسروں تک پہنچے گی؟ بس یہ جب بھی تبلیغ کریں, ساتھ ہی ساتھ ہم حکمتیں بھی سیکھتے جائیں نا, جب بھی بچے کو یا بڑے کو کسی کو کوئی بات کریں پہلے چیک کریں کہ وہ سن رہا ہے. سوتے بچے کے پاس اب تقریر بھی کر آئیں گے نا, اٹھو نماز پڑھو تباہ ہو جاؤ گے, بے نمازی ہو, منافق ہو گے, شیطان پیشاب کر دے گا, یہ ساری حدیثوں کے خلاصے ہیں. سو باتیں کر دے پتہ چلے اس نے ایک بھی نہیں سنی کیونکہ وہ تو فراٹے لے رہا, کیا فائدہ ہو. یا ایسے ہی بند فون کو اٹھا کر میں باتیں شروع کر دوں اور اگلے کو میرا کنیکشن ہی نہیں ملا. کنیکشن جوڑے. کنیکشن جوڑنا از ویری ہارڈ بات منوانے یا بات سنانے کی نسبت. ٹھیک ہے, اس میں کوئی سوال تو نہیں آپ کے ذہن میں؟ کوئی کراس کوشچن آپ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہے, میرے بچے تو میری نہیں سنتے, وہ تو میری بات سن کے بس بس چپ. اگر ایسا کچھ ہے نا تو کہیں اوور ڈوز ہو چکی ہے آپ کی طرف سے, کہیں آپ نے ذرا سخت ہاتھ سے انجیکشن لگا دیا تھا, اب وہ ڈر چکا ہے کہ نہیں یہ انجیکشن لگتا ہے تو میرے تو بازو میں سویلنگ ہو جاتی ہے. بیک ٹو بیسک, واپس اس بچے کو چھوٹا کریں, تصور میں لائیں, یہ آج بھی وہی بیبی ہے جس کو میں گود میں لیتی تھی، آج بھی یہ میرا چھوٹو ہی ہے، یہ آج ہی میری چھوٹی ہے. اس پیار اور محبت کے ساتھ وہ جو بیچ میں گریں پڑ چکی ہیں نا، یا آپ کہہ لیں کہ کولڈ وار ہے نا، ٹسل ہے، اس کو ختم کریں، ورنہ یہ پھر آپ کے جانے کے بعد ہی آپ کو یاد کریں گے، آپ کے سامنے نہیں کریں گے. جی آپ.
میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی بچوں کے اسکولنگ کے حوالے سے بھی، جس طرح سے بات ہو رہی تھی، ویسے تو یہ میرا پرسنل میٹر ہے، اگر آپ بعد میں ٹائم دے سکتی ہیں تو میں اس بارے میں کچھ مشورے لینا چاہوں گی.
ابھی بات کر لے تھوڑی سی، اس لیے کہ سب کا فائدہ ہوگا.
یہی سب کے مسائل ہے کہ جی اگر میرا بچوں کو اچھے اسکول میں ڈالنے کی نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اور دنیا دونوں کی بہترین تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ مجھے ان اسکولوں میں جتنی سوری ٹو سے بٹ بے حیائی ڈیفینیٹلی ان اسکولوں میں موجود ہے، اپنی طرف سے تو میری پوری کوشش ہے. میری بچیاں ابھی صرف 9 سال کی اور 7 سال کی ہیں اور دونوں صاف بھی لے کر جاتی ہیں، اور میں حد الامکان ان کو ہر چیز بتاتی رہتی ہوں، لیکن پھر بھی میں سیٹسفائڈ نہیں ہوں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اور میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی آپ 3 مہینے کی فیس بتا رہے ہیں، ہم 2 مہینے کی 30,000 روپے ایک بچی کی فیس دے رہے ہیں، اور وہ ہم کیسے دے رہے ہیں، ہم گئے نہیں رہے، ہمارا اللہ دے رہا ہے صرف اور صرف ہماری اس نیت کے اوپر. میں خود سیٹسفائڈ نہیں ہوں. میں ان کو یہاں سے نکال کر کون سے ایسے اسکول ہیں، اسپیشلی دہلیہ میں رہتے ہوئے آپشن اور کم ہو گئی ہیں ہمارے پاس. اس حوالے سے مجھے واقعتا گائیڈنس چاہیے کہ میں اپنے بچوں کو وہاں سے اگر نکالوں تو وہ کون سی جگہ ہو جہاں پر لائک اسلام بھی ہو، اور ڈیفینیٹلی دے آر آل مسلمز، لیکن عمل جو ہے وہ طرح سے نظر نہیں آتا. پھر فیس ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، تو ہم انہیں کہاں دہلی میں رہتے تو کون سا ایسا.
آپ کے بچوں کی ایج کیا؟
بڑی 9 سال کی اور چھوٹی 7 سال کی ہوگی مئی میں.
شروع سے اسی اسکول میں؟
بڑی بیٹی کو گھر کے پاس ایک اسکول میں ڈالا، وہ جیسے گلی محلے کے اسکول ہوتے ہیں، بارٹ ہاؤس میں ہم لوگ رہتے تھے، میں ڈرتی بھی بہت تھی کہ بچی کو دور بھیجوں، تو میں نے اسے کافی پاس اسکول میں ڈالا، لیکن وہاں پر اس کے ساتھ باقاعدہ آپ یقین کریں اتنی عجیب عجیب حرکتیں نہیں گئی. وہ بہت شائع طبیعت کی تھی، اب بھی اگر اتفاق ہوا میں آپ سے ضرور ملواؤں گی. ٹیچر نے اس کو اتنی اونچی الماری پہ بٹھا دیا، وہ 3 سال کی تھی، اس نے اسے جمپ لگا دی، پھر اس کو 2 قطرے پولیو کے ڈراپس کے پلوانے کے لیے غیر مردوں سے، غیر مرد سے مراد جو اسکول کا پی این ہوتا ہے، چلو میں اس کو بھی غیر نہ کہوں، اگر میں کہوں تو ایٹ لیسٹ بچہ اس سے فیملیئر ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ ہمارے فلاں بھائی ہیں یا ہمارے فلاں ٹیچر ہیں. باہر جانے والی ٹیم نے اس کا منہ، اس کے بازو اور اس کی ٹانگیں پکڑ کر اس کو 2 قطرے زبردستی پلائے، اس کا پیشی نکل گیا. وہ پیمپر فری بچہ تھا، وہ گھر آئی، وہ بھیگی ہوئی تھی سردیوں کے دنوں میں. میں نے اتنی ٹینشن میں وہ 5 مہینے گزارے ہیں. میری بیٹی روتی ہوئی جاتی تھی، روتی ہوئی آتی تھی، حالانکہ آپ اسے ملیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ اچھا یہ اب اگر آپ کہتی ہیں کہ نوٹی ہو گئی ہے تو یہ پہلے کیا ہوتی ہوگی. آپ سوچیں کہ میں اپنی بچی کو ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر بٹھا کے کئی کام کر لیتی تھی، وہ کبھی اتنا بھی نہیں کرتی تھی کہ یہاں نہیں آتے چلانگی مار کر دیکھ لوں، میں یہاں سے تو دیکھ لوں. ایسا وہ میرا پیارا سا چھوٹا سا منیا کا بچہ تھا. وہاں سے پھر میں نے اس کا اسکول چینج کروانے کے بارے میں سوچا، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو ناقابل برداشت. اسکول چینج کروانے کا سوچا، بڑی بہن کے بچے بھی کہنا اس میں پڑھتے تھے کینال سائڈ کیمپس میں، انہوں نے کہا کہ کتنے اسکول بدلواؤ گی، اس طرح کے سارے اسکول ایسے ہی ہوتے ہیں. وہاں سے بھی کہنا اس میں گئی، کینال سائڈ کیمپس میں ایسے حالات اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن اب جہاں بحریہ میں آ کر ایک تو تعلیم کا معیار کینال سائڈ کیمپس والا نہیں ہے، پھر فیس ڈیفینیٹلی آگے آگے بھی، اور جس طرح سے زندگی کے حالات چلتے چلے جا رہے ہیں ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی ہے. وہی چیزیں گھر کی، کتنی ہی چیزیں گھر کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے، مجھے زیادہ فیصد ہے کہ کچھ اسٹیٹس بالکل نہیں چاہیے. میں اسٹیٹس کانشیس بالکل بھی نہیں ہوں کہ ہاں جی میرے بچے بھی کہنا اوپر بڑھتے ہیں، مجھے ان کی صرف اور صرف تعلیمی معیار چاہیے.
دیکھیے اب آپ کی جو بات ہے یہ صرف آپ ہی کی نہیں ہوگی، یہ اس شہر میں ہر ماں کی ہوگی جن کے بھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ضرورت کیا ہے، اچھے اسکول اور اچھے ٹیچرز بنانے کی، ایسے ہی ہے نا. چلیں آپ کے بچوں نے یہ ایکسپیرینس کر لیا، آج سے 5-6 سال کے بعد کے بچوں کے لیے اگر آپ اور کوئی کوشش کرے، کوئی ایسا اسکول کوئی ایسا ادارہ بن سکتا ہے نا، وہ کہاں سے بنیں گے جب قرآن پڑھی ہوئی ٹیچرز اور اسٹاف ملے گا. میں ہر بات کے اینڈ پہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہوں کہ لوگوں کو قرآن پڑھا دو. آج صبح ہماری کو 2 گھنٹے کی میٹنگ تھی کسی ایک کنٹری میں، تو تو بات ہو رہی تھی کہ بچوں کے اسکول ادھر ایک اور بھی ہے، دوسرا بھی ہے، تیسرا ہے، تو کیا خیال ہے اس نام پہ اگر ہم کوئی بات کریں کہ بچوں کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو اس کی ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں نا تو ہم بچوں کے لیے نہیں کام کرتے ڈائریکٹ، جیسے ہمارے جو بھی اسکول ہیں، ہم بچوں کے ٹیچرز تیار کر رہے ہیں. قرآن پڑھی ہوئی ایک اسٹوڈینٹ دو تین سال میں اس درد کا شکار ہو جاتی ہے کہ یہ بچے امت کے بچے ہیں، امت وسط ہے، ان کو دنیا میں لیڈر بنانا ہے. اب وہ عورت جب کسی بچوں کے اسکول میں جا کے ٹیچ کرے گی، فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ ایک ترتیب چل رہی ہے کئی سال سے، جہاں پہلے سسٹرز کی کلاسز شروع ہوتی ہیں اردو کی، پھر اس کے بعد اسی میں آہستہ آہستہ انگلش کا کورس، جو اس ملک کی لینگویج ہوتی ہے، جیسے ناروے میں نارویجین ہے، فرانس میں فرینچ ہے، تو وہ کلاسز شروع ہوتی ہیں، تو اس کے فوراً بعد پھر بچوں کی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے نا. تو بچوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے زیادہ پراپر چیز یہ کہ ہم سسٹرز کو قرآن پڑھا دیں، پھر وہ کام کریں. اور جو ٹیچرز قرآن پڑھی ہوئی ہوتی ہیں نا، اس جیسا کوئی دوسرا ٹیچر نہیں ہے. اس کے لیے آپ پورا، ابھی فی الحال ایک رات میں تو یہ آپ کے بچے نہیں چینج ہوں گے نا، آپ پہلے اس کے لیے درد پیدا کریں. ہم سب پیرنٹس کو اس وقت اس چیز کا شدت سے احساس ہونا چاہیے. کپڑے بنے نہ بنے، کھانے زیادہ پکے نہ پکیں، اس وقت آپ اس کو ایشو بنا لیں. جیسے آپ اس وقت جو سسٹرز ہیں موسٹلی اسی کمیونٹی کی ہوں گی نا، آپ سارے بیٹھے کسی موقع پہ، سوچیں ہم ادھر ایک اسکول بناتے ہیں، کیسے اسکول بنتا ہے، اس کا اسٹڈی کریں، دیکھیں کوئی اجازت لینی پڑتی ہے، یہ پرائیویٹ اسکول کیا کرتے ہیں. آپ کا لوگ جو اسکول بناتے ہیں وہ تو پیسوں کے لیے بناتے ہیں نا، یا وہ ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ ایسا اسکول بنائیں جس کے اندر آپ ایسے سسٹم کو ڈیولپ کریں کہ آپ کے بچے وہاں دنیا کا بھی بیسٹ سیکھے، دین کا بھی. زیادہ لوگوں سے نہ جانے، نہ کریں. میں ایسے ساتھیوں کو جانتی ہوں، امریکہ کی بات ہے، آپ کے پاس تو شکر کریں مسلم اسکول ہے، وہاں تو مسلم کا نام بھی نہیں ہوتا نا، تو وہاں تو آپ کو ان کے ڈریس ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ اس سے پڑھے گا یا اس کو دیکھے گا. مثال دے رہی ہوں. تو کچھ درد رکھنے والے پیرنٹس نے یہی کیا کام جو آپ کو میں کہہ رہی ہوں. ان کو بہت تکلیف تھی اس بات کی کہ ہمارے ارد گرد کوئی بچوں کا اسلامک اسکول نہیں ہے. میٹنگ کی، چار چھ پیرنٹس ملے لائک مائنڈیڈ، مل کے اب کریں کیا، کہاں سے کریں، جو بھی پروٹوکول تھا. ایک سسٹر نے کہا میرے گھر کا بیسمنٹ یوز کر لیں. وہ کہتی ہیں میں خود جا کے دیکھ کے وہاں رہ کے آئی ہوں، ان کے ابھی بھی بورڈز لگے ہوئے. وہ کہتی ہیں سزا یہ اس وقت وہاں، اب وہ ایک بڑا اچھے نام سے ویل نون اسکول بن چکا ہے، 250-250 بچے وہاں فل ٹائم پڑھتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں یہ اس اسکول کا یہ پہلا اسکول ہے، بیسمنٹ گھر کا کھولا، شروع کرو. کون پڑھے گا، کون پڑھائے گا؟ تجوید آپ کی بہتر ہے، کسی ایک کو جن کو دنیاوی ایجوکیشن کی ڈگری اچھی تھی ان کو ساتھ لگایا، کام شروع کر دیا. آج وہ چلتے خود ہی رستے بنتے گئے، بلڈنگیں بھی بن جاتی ہیں، یقین کریں سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن یہ درد رکھنے والے لوگ تھے، اور اس کو سنجیدگی سے لیں. آپ یہ نہ سوچے کہ میرے تو بچے ہی نہیں، چلو میرے تو پڑھ چکے، نہیں تو آپ کے بچوں کے بچوں کے لیے ابھی سے کام شروع کر دیں. اس ضرورت کو محسوس کریں، ایک بات. دوسری بات جو اس سے بہت ہی اہم ہے، جو کوئکسٹ بھی ہے، سب مل کر ایسے اسکولز میں جہاں آپ کے بچے جاتے ہیں جائیے، ٹائم لیں، اچھے طریقے سے ان کو بلا لیں یا کر لیں، کوئی چائے پانی کا ارینج کریں، ہائی اتھارٹیز کے ساتھ جا کر اسکول کو جو چلانے والی ہیں ان سے میٹنگ کریں. مجھے لے چلیں، میں فارغ ہوں. آپ ہر اسکول والوں سے ایک پراپر میٹنگ رکھائیں، کسی بھی اینگل سے اس بات کی اہمیت کا ان کو احساس دلایا جا سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں امت کا مستقبل ہے. آپ ان کے ساتھ سنسیئرلی کوششیں کریں گے تو یہ کل آپ کا صدقہ جاریہ ہوں گے. جو اس وقت کے چلے ہوئے اسکول ہیں ان کو ٹھیک کریں. ہم ایک دم اسکریچ سے کام نہیں شروع کر سکتے، جو کیا ہوا اس کو کریں. اور ہمارے دین کا یہی مزاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے ہر فیلڈ میں بگاڑ تھا، ہر ادارہ کمزور تھا، لیکن آپ نے کیا کیا، ایک دم سب ختم نہیں کر دیا. اب آپ سے میں کہوں سب اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا لیں، تو کل سے تو آپ نے بھی نہیں ادھر آنا کہ جی بچے گھر بیٹھے تھے، اب ہم کیسے آتے ہیں. اوور نائٹ چینج اسلام کا مزاج نہیں ہے. آپ نے اصلاح کی، جو جو خرابیاں تھیں ان خرابیوں کو مینشن کرتے گئے، پہلے شعور دلایا، پھر احساس پیدا ہونے کے ساتھ ہی جب لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے گئے وہ خرابیاں نکال دی، بعد میں پیور چیز رہے گی. جیسے آپ دال صاف کرتے ہیں، روڑے نکال دیے، پتھر نکال دیے، کنکر نکال دیے، باقی دال پکا لیتے ہیں، چاولوں میں سے بھی نکالتے ہیں. یہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے. یہ غیر سنجیدہ کوشش تھی کہ میں ایک دن گئی تھی جا کے میں نے پرنسپل سے بات کی، نہیں. یہ ویل پلانڈ چیزیں ہونی چاہیے. آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ کا یہ مسلمان ملک ہے، آپ آگے تک پہنچے، وزیر اعظم تک پہنچے، آپ وزیر اعلیٰ کے تھرو جائیں، جہاں جائیں کہ بھائی ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہم نے ادھر ایسے نہیں کرنا. زبانی نہیں باتیں ہونی چاہیے، ہر چیز آپ کے پاس ریٹرن میں ہونی چاہیے. یہ خرابی ہے، اس سے یہ نقصان ہے، بچوں میں یہ نیگیٹیوٹی آ رہی ہے. کلوز سے شروع کریں. اور اس کا میں نے امریکہ میں جو دیکھا ہے لوگوں کو کرتے ہوئے، وہ کیا ہے، موسٹلی پیرنٹس اور مدرس وہ خود ہی ان اسکولوں میں انوالو ہو جاتی ہیں، والنٹیئر کرتی ہیں. بچے کو چھوڑنے بھی جانا ہے، پھر دو ڈھائی گھنٹے، تین بار چار بار لینے بھی آنا ہے. تو اف یو نیڈ آئی کین والنٹیئر ہیئر. جب وہ والنٹیئر کر کے سنسیئرلی وہاں کوشش کرتی ہیں، کوئی مدر ہے کینٹین میں ہیلپ کر سکتی ہیں کوئی کچھ، تو آہستہ آہستہ پھر اسکول والے ان سے فیملیئر ہوتے ہیں، پھر بونڈ بنتا ہے، پھر وہ اپنی فیلنگ شیئر کرتے ہیں، تو وہ آگے تک پہنچ جاتے ہیں. ہمارے پاس ایسی بہت ساری اسٹوریز ہیں. تو پھر آپ لیے دیے نہ رہے، آپ کا کام صرف صبح اٹھ کے بچے کا ٹفن بنانا ہی نہیں ہے، اور اس کو روز فرائی کھانے بنا کے اور برگر اور اس وقت ایسے آئلی کھانے دینے کا کہ جس کو کھا کے وہ ویسے سو جائے. آپ کا یہ بھی کام نہیں ہے کہ صرف اس کے چھوڑنے کا انتظام کرے اور کہ شکر ہے یہ گیا ہے، چلو اب میں فری ہوں، اب میں چار گھنٹے شاپنگ کر لوں یا گھر دیکھ لوں. انٹرسٹ لیں، ٹیک انٹرسٹ ان یور کڈس. سب پیچھے، میرا کھانا نہیں پکا کوئی بات نہیں ہے، بہت کچھ گھر میں کھا لیں گے، بٹ میں نے اپنے بچے کو ضائع نہیں کرنا. اور میں کہتی ہوں یہ جو ہم دعوی کا پڑھ رہے ہیں نا ٹاپک، اگر آپ میں باہر جا کے کسی کو بھی کچھ نہ کہہ سکیں، پابندی ہیں، مشکلات ہیں، حالات نہیں، تو آپ کے میرے اسٹوڈینٹ تو گھر بیٹھے ہیں. کسی کے تین ہوں گے، کسی کے چار ہوں گے، کسی کے دو ہوں گے، کسی کے چھوٹے ہوں گے، کسی کے بڑے. ہر ماں ایک استاد ہوتی ہے. جب یہ ماں کا رول بگڑا، سوسائٹی بکھری ہوئی ہے اس وقت. ماں سے وہ ملا ہی نہیں جو معاشرے سے مانگا اور معاشرے نے اپنے رنگ سے دیا. تو اس کے لیے سنسیئر کوششوں کی ضرورت ہے. اور اٹس ناٹ اے امپاسبل ٹاسک، یہ بہت آسان ہے، صرف آپ اپنے آپ کو فوکس کریں. میں اکثر دیکھتی ہوں کہ اس چیز میں ایفرٹ لگا رہی ہیں، جیسے مال لگا رہے ہیں نا پیرنٹس. اب آپ مثال ہے کہ 20 لوگوں کے بچے، اگر ہر مہینے جیسے آپ نے کہا کہ 30,000 روپے آپ دو ماں کے دیتے ہیں، 15,000 روپے تک یہ ہوگی نا، 15,000 کو ہم ایک ایوریج لے لیتے ہیں، ایک کمیونٹی میں لائک مائنڈیڈ 20 لوگ جمع ہوتے ہیں، تو 20 بچوں کے 15,000 کے حساب سے لگائیے تو کتنے بن گئے، 3,00,000 روپیہ صرف 20 گھروں میں سے ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہے. اور ایک مہینہ، اور مہینہ گزرتے ہوئے دیر کتنی لگتی ہے. اب آپ وہ 3,00,000 روپیہ جمع کریں ایک جگہ، سیکریفائز کریں، کوشش کریں، 6 ماہ کی اکٹھی فیس کر لیں، 15 کو 6 سے ضرب دیں، ایک ایک بچے کی فیس وہ دے تو آپ رہے ہی ہوتے ہیں نا. آپ گیدر کریں، آپ کیسے ہینڈ فل منی جمع ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہیں نا یہ کام شروع کیسے ہوتے ہیں، فنڈنگ کون کرے گا، ہمیں اسپانسر کون کرے گا، آپ خود کو اسپانسر کریں گے. 20 ماؤں نے اپنے بچے کی 6 مہینے کی فیس اکٹھی دے دی، اب وہ کتنا پیسہ جمع ہو جائے گا، وہ لاکھوں میں نہیں، وہ اس سے کروڑوں میں بھی جائے گا، لاکھوں میں چلے. اب چلتے آپ ان ریسورسز کو یوز کر کے درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیں. یقین کریں، میں پاکستان میں جہاں جا رہی ہوں دیکھ رہی ہوں گھروں میں اسکول کھلے ہوئے. ہم کراچی میں تھے، ہمارے بالکل، میرے جو ماموں ہیں وہاں، ان کے بالکل نیبر میں گھر ہے، جیسے بنگلے، اتنے بڑے بڑے ہیوج بنگلے ہیں، تو پورا مدرسہ، اتنی گاڑیاں ویگنے کھڑی، برقوں میں لڑکیاں نکلتی. تو یہ کیسے، یہاں اجازت ہے ایسے؟ کہتی اجازت تو نہیں ہے لیکن لوگ کھول لیتے. پہلے گھر لے رہے تھے، اس وقت پتا چلا جب کہ یہاں مدرسہ بنے گا، گلی محلے والے جو تھے وہ اٹھے کہ یہاں تو پھر رش بہت ہوگا. آپ کہتے سب سے بڑا رش اور شور کا مسئلہ. خیر انہوں نے کہا اچھا نہیں ٹھیک ہے، گھر لے لیا. کچھ دیر کوئی آیا وہاں رہنے لگا 2-4 مہینے. جب سارا معاملہ کول ڈاؤن ہو گیا، اوپر موو ہوئے، نیچے کا حصہ اندر ہی کھاتے، انہوں نے سارا سیٹل ڈاؤن کیا، تو اگلے مہینے میں مدرسہ شروع کر دیا. اور صبح اٹھ کے ایسی شور کی آوازیں سارا دن، یعنی میں نے اپنی کچھ ریکارڈنگز کرنی تھی، میں کر نہیں پا رہی تھی کیونکہ ٹو مچ شور تھا وہاں. تو گھر سے گھر جڑا ہوا کوئی روکتا ہی نہیں ہے. یہاں تو لوگوں نے گھروں میں، میں نے ایسے کئی اور چیزیں بھی دیکھی ہیں، تو مجھے نہیں پتا یہ الاؤڈ ہے نہیں ہے، بٹ ایور، لیکن میں آپ کو صرف سمجھا رہی ہوں کہ ریسورسز کو جمع کریں، تھاٹس کو لیں، پلان بنائیں. کوئی سسٹر جو بھی کسی اسکول میں پڑھا چکی ہیں، پرنسپل ہے، ان کو ساتھ ملائیں، پڑھے لکھے لوگوں کو ساتھ لے کر. ایک ایسا بندہ آپ کو مل جائے، باقی ہیلپرز تو آپ کو ملتے جائیں گے. آپ سب کے، ہم سب والنٹیئر ٹیچر ہوں گے اسکول کی، خرچے نہیں ہوں گے. آپ ٹیچرز بن جائیں، کسی ایک کو پرنسپل ہائر کر لیں، اور آپ سب کے ہی بچے اسٹوڈنٹ ہونے ہیں. اور ایک بیج آپ ایک سال تیار کر لیں، اگلے سال اگر سٹینڈرڈ ہوگا تو آپ کے جگہ نہیں ہوگی، اتنے لوگ آئیں گے. تو بہرحال یہ تو باتیں ہی ہیں، کرنی ہے، ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں. ہم مانے نہ مانے، بہت اچھی انگلش بولنے کے باوجود ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اب تیسرے پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ ماؤں کا یا عورتوں کا تبلیغ کرنا کیوں اہم ہے؟ کیونکہ ماں کے فکری اختلاف کے سبب احتساب والد کا بے اثر ہونا. آئیے ذرا اس کو پڑھتے. احتساب سمجھ گئے کیا ہوتا ہے؟ وہی بات جو ہم پڑھ رہے ہیں, تبلیغ کہہ لیں. احتساب میں ماؤں کے غیر معمولی اثرات کو نمایاں کرنے والی باتوں میں سے ایک یہ ہے, اگر باپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرنے والا ہو لیکن ماں فکری طور پر اس سے متفق نہ ہو. نوٹ کیجئے گا, یعنی بعض گھروں میں باپ ریلیجس مائنڈیڈ ہوتے ہیں لیکن مائنڈ نہیں ہوتی, تو باپ کی ساری کوششوں کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے. بنانا اور سنوارنا تو ایک کٹھن کام ہے لیکن بگاڑنا تو اس کے مقابلے میں بہت آسان اور سہل ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی کہ بعض دفعہ باپ کوشش کرتا ہے, باپ کوشش کر رہا ہے کہ بچے کو دین سکھائے سمجھائے, ماں نہیں کرتی, ماں کی توجہ ہی نہیں ادھر, تو کوششیں کامیاب نہیں ہوتی. بچوں کی تربیت اور اصلاح جان جوکھوں کا کام ہے, بلکہ شاید دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہو. اس مقصد کے حصول کے لیے بسا اوقات سال ہا سال کی محنت درکار ہوتی ہے, لیکن بچوں کی بربادی دنوں کا کھیل ہے. پیچھے بھی بات ہوئی, ماں باپ کی نسبت بچوں کے ساتھ زیادہ وقت بسر کرتی ہے, ان کے ساتھ اس کا تعلق بھی عام طور پر بہت زیادہ گہرا اور مضبوط ہوتا ہے. اس لیے اگر باپ کی اصلاحی کوششوں کے باوجود ماں بگاڑنے پر آ جائے تو بچوں کے اس کے زیر اثر ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے, اور شاید حضرت نوح کے بیٹے کے بگاڑ میں اس کی کافرہ ماں کا اثر بھی شامل تھا. بات سمجھے؟ باپ چاہتے ہیں کہ بچہ ریلیجس ہو, ماں نہیں چاہتی. ماں نے سارا دن گھر میں زیادہ وقت بچے کے ساتھ رہنا ہے, ماں کا اثر زیادہ ہوگا. باپ اگر برا بھی بنانا چاہے نا بچے کو, حالانکہ کوئی باپ نہیں چاہتا, لیکن وہ نسبتاً مشکل ہے. باپ اپنے بچے کو نیک بنانا چاہتا ہے نا, یہ بھی نسبتاً مشکل ہے. اس کے اپوزٹ ماں چاہے بچے کو بگاڑ لے چاہے بنا دے. بعض مائیں تو اپنے بچوں کو ان کے باپوں کے خلاف ہی کر دیتی ہیں, اتنے کان بھریں گی, ابا تو بڑے سخت ہیں, ان کی نہ سنو, اچھا جائیں گے گھر سے تو پھر کر لینا, اچھا ابو چلے جائیں پھر ٹی وی کھول لینا, اچھا یہ بعد میں دلا دوں گی, اچھا ابا کو نہیں بتانا. تو ماں نے بگاڑ دیا بچے کو. عورت کا اثر زیادہ ہوتا ہے, بات واضح ہے. یہ ماں کی نسبت باپ کے لیے بچے کی تربیت کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے, پھر نیکسٹ تھنگ دیکھیے, دین والی عورت کے انتخاب کے حکم نبوی کی ایک حکمت. یعنی آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے دیندار عورت کو نکاح کے لیے منتخب کرنے کا حکم دیا, یہ تو بڑی نون حدیث ہے. شاید اس کی ایک حکمت یہ ہوگی کہ اولاد کی تربیت میں ماں رکاوٹ بننے کی بجائے ممد و معاون ہو. ممد کیا آتا ہے؟ مددگار. معاون تعاون کرنے والی ہو. امام بخاری اور امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ کے ناطے سے یہ روایت نقل کی, اللہ کے نبی نے فرمایا, آپ میرے ساتھ دوہرا لیجیے اس حدیث کو, تن کہل مرأۃ لأربعین. کون کون سی وہ چار چیزیں ہیں جس کے لیے ایک عورت سے نکاح کیا جاتا ہے؟ نمبر ایک, لی مالیہا ولی حسبیہا و جمالیہا ولی دینیہا فلسفر بذات الدین تریبت یداک. عورت سے چار اسباب کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے, اس کے مال کے سبب, اس کے حسب یعنی خاندان کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی کی بنا پر, اس کے دین کی وجہ سے. تو دین والی عورت کو حاصل کر, تیرے ہاتھ غبار آلود ہو جائیں. تو کیا سمجھ آیا؟ آج کی بیوی کل کی ماں ہے, آج کی بہو کل کی آپ کے پوتے کی ماں ہے, ایسی ہے نا. اگر ایک دیندار لڑکی گھر میں آ جاتی ہے تو نئی نسل سنورتی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ ایک مرد اگر ایک نیک عورت نیک لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ بچوں کو ایک اچھی ماں مل جائے گی. بس سب آپ دیکھیے, شوہر بیوی کی بنتی نہیں ہے کیونکہ بیوی ریلیجس ہے, میاں ذرا ریلیکسڈ مائنڈ کے ہیں. کوئی بات نہیں, تھوڑا سا صبر کر لیں, چند سال بعد آپ کہیں گے میری بیوی نے میرے بچوں کی تربیت بڑی اچھی کی ہے. ایسے ہی ہے نا. اس کے اپوزٹ دیکھیے, بیوی اچھی نہیں, آپ کو بڑی پسند ہے, رنگ رلیاں منائیں, خوش باد, اللہ کو ناراض کریں, جو مرضی کریں آپ اپنے کاموں میں کام کریں گے. اب ہوگا کیا جب آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ یعنی آپ تو چند دن تک اس عورت کے ساتھ لڑکی کے ساتھ خوش رہیں گے, بٹ کل آپ روئیں گے کیونکہ آپ کہیں گے اس نے میرے بچوں کو بگاڑ دیا. تو پھر کیا پتہ چلا رشتے کرتے وقت آپ بھی جب آپ اپنے بیٹوں کے لیے کریں یا اپنی بیٹیوں کے لیے کریں تو یہ نظر میں رکھیے کہ کل اگلی نسل انہی کے ہاتھوں سے چلنی ہے, تو رشتہ کرتے وقت اس کی اہمیت کا ہمیں اسے احساس ہوا. پھر نیکسٹ دیکھیے کہ بعض بیویوں کا شوہروں پر عظیم اثر. کچھ خواتین نیکی کے کام ترک کرنے اور غلط کاموں کے کرنے کے لیے یہ عذر پیش کرتی ہیں کہ وہ ایسا اپنے مردوں کے زیر اثر ہونے کی بنا پہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں, کیونکہ وہ ان کے مقابلے میں بے دست و پا ہوتی ہیں, یعنی ان کا اپنے شوہروں کے مقابلے میں بس نہیں چلتا. بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خواتین پر حکمرانی عطا فرمائی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر بھی چارہ نہیں کہ بعض خواتین کا اپنے شوہروں پر بہت قوی اور گہرا اثر ہوتا ہے. غور و فکر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اندرون خانہ کئی ایک معاملات مردوں کی خواہشات اور ارادوں کے برعکس عورتوں کی مرضی کے مطابق سر انجام پاتے ہیں, اور مرد ہلکا پھلکا اظہار ناپسندیدگی کرنے یا وقتی طور پر شور مچانے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے, بلکہ کتنے ہی منہ زور اور سرکش لوگ, حتیٰ کہ جابر اور ظالم حکمران بھی, جو اپنی منشا کے خلاف ایک لفظ بھی کسی سے سننا گوارا نہیں کرتے, اپنی بیگمات کی فرمائشیں رد کرنے کی اپنے میں سکت نہیں پاتے. اتنی بات کلیئر ہوئی؟ دہرا دوں اس بات کو. کیا پتہ چلا کہ عورتیں اپنے مردوں کے اوپر اثر رکھتی ہیں. بعض خواتین کا یہ گمان ہوتا ہے, میں اس کو گمان کہوں گی, پرسپشن کہہ لیجئے, مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجئے, اور وہ کیا ہے کہ میرے شوہر مجھے تنگ کرتے ہیں یا مجبور کرتے ہیں. مثلا چلے نیکی کے کام کو چھوڑیں, اس کو ہم بائی پارٹس دیکھ لیتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں کہ حجاب کرنا, نقاب کرنا, میرے شوہر نہیں پسند کرتے اس لیے نہیں میں کرتی, میرے شوہر کو نقاب نہیں پسند, حتیٰ کہ یہ بموں کے چار بال جس کو پلکنگ کرنا ہمارے عرف میں کہتے ہیں, یہ میں اپنے شوہر کے لیے کرتی ہوں. کون سا مرد ہے جو آپ کے بال آ کے گنتا ہے کہ کتنے اور کہاں سے آئے ہیں اور کب نکال لیتے ہیں؟ بہت ہی بیکار قسم کے پھر شوہر ہیں, ان کو مصروف کیجئے تاکہ وہ آپ کو اتنے غور سے نہ دیکھیں, ہے نا؟ یہ صرف ہمارا اپنا گمان ہوتا ہے. بعض لوگ مجبوریوں کے نام پر کہ ہم بڑے مجبور ہیں, اصل میں منافقت کر رہے ہوتے ہیں. اور میں اکثر ایک جملہ بولتی ہوں کہ بعض لوگوں کی مجبوریوں میں نفاق کا پردہ چھپ جاتا ہے. اگر وہ مجبوری ان کی دور ہو بھی جائے نا, کرنا انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں تھا کام, اور اگر خراب کام تھا کرنا تھا تو انہوں نے پھر بھی کر لینا ہے. تو لہذا بیویوں کا اثر بہت ہے. اس کے لیے مثال کس کی ہے؟ فرعون اور اس کی بیوی کی. بیوی کی فرمائش پر فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کرنا. فرعون کی بیوی کا اپنے ظالم و جابر اور شقی القلب شوہر فرعون سے موسیٰ کو قتل نہ کروانے بلکہ اپنی زیر کفالت لانے کا فیصلہ کروانا, اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اللہ رب العزت نے فرعون کی بیوی کی فرمائش کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا, وقالت المرأة فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فرعون کی بیوی نے کہا, میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس کو قتل نہ کیجیے, شاید کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں, اور وہ حقیقت سے بے خبر تھے. سنگ دل فرعون نے بیوی کی اس فرمائش کو پورا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے نئے پیدا ہوئے یعنی نومولود بچوں کو ذبح کرنے کے لیے اپنے بنائے ہوئے قانون کو خود ہی توڑا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لیا. یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے نا. تو فرعون جیسا ظالم شخص بھی بیوی کی مانتا تھا. بات نوٹ کیجئے گا, وہی بیوی جب کل اللہ کی بنتی ہے تو نہیں مانتا, اس کا دین تھا, پر دنیاوی بات مان گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. تو آپ بھی یاد رکھیے, آپ کے شوہر آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں. اگر نہیں مان رہے, جو کہ اکثر ہم میں سے آرہے کہیں گے میرے نہیں بس مانتے, ہے آپ کا گمان جی؟ اگر نہیں وہ مان رہے تو کچھ نہ کچھ آپ نے تعلقات میں بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے. ایک دفعہ شوہر کو اعتماد دے دیں اپنا, پھر وہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہے. مثلا میں اکثر سوچتی ہوں کہ گھروں میں 80% جھگڑے ہمارے ملک میں خاص طور پہ وہ پیسوں پہ ہوتے ہیں. عورتیں پیسے مانگتی ہیں, مرد پیسے نہیں دیتے. عورت کہتی ہے سبزی کے پیسے دے دے, مرد نہیں دے رہا. وہ کہتی کپڑوں کے دے دے, نہیں ملتا. ہے یہ ایشو, کیونکہ مرد ہی کماتے ہیں. تو اکثر گھروں میں میں نے جو دیکھا کلوزلی کہ لوگ پیسوں پہ بہت جھگڑے کرتے, یا مرد جی کہتے ہیں تم فضول خرچ بڑی ہو, کیا ضرورت ہے اتنے پیسوں کی, یا عورت کہہ رہی ہوتی مجھے دو یا مرد کہہ رہے ہوتے بھی کل تو دیے تھے اب کیوں مانگ رہی ہو ضائع کرتے ہو یہ ہے وہ ہے. اب آپ امیجن کریں بیوی کی شوہر سے چک 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 چل رہی ہے پیسوں پہ تو کیوں نہیں آپ اس شوہر سے دوستی اتنی کر لیں کہ وہ کہہ دے بیگم میرے پاس تو اور ہی بڑے کام ہے یہ میری جمع جوتا ہے میرے ایک مہینے کے اتنے پیسے آتے ہیں 20,000 ہے 5 ہے 10 ہے جو جاب کرتے ہیں کام کرتے ہیں یا جو ایک ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے کہ اس مہینے میں اس گھر کے خرچ پہ میں نے 1,00,000 روپے رکھا ہے میں نے پورا مہینہ اس میں گزارنا ہے اگر اعتماد دے دیں تو بیوی کو پکڑا دے 10,000 20,000 جو بھی ہیں کہ بھئی آپ جانے آپ کے کام جانے سارے جھگڑے ختم. پھر میاں مانگ رہا ہوگا کہ مجھے گاڑی کے پیٹرول کے پیسے دے دو. عقل مندی حکمت سے جھگڑوں کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے اندر بے صبرہ پن ہوتا. بہرحال اکرمہ رضی اللہ عنہ کا بیوی کی کوشش سے مسلمان ہونا. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا اللہ کی توفیق سے اپنی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہ کی کوششوں کے نتیجے میں اسلام قبول کرنا اسی حقیقت کی دلیل ہے. یہ جو اوپر آیت پڑھی تھی یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 9 تھی اور یہ جو واقعہ بھی پڑھیں یہ آئے گا اسی کتاب کے پیج نمبر 78 اور 81 پہ ہم پڑھیں گے واقعہ, اس لیے یہاں اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پتا چلا کہ اسلام تک قبول کر لیا بیوی کے کہنے پہ تو باقی باتوں کو ماننا تو کوئی مشکل بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تیسرا واقعہ ہے تاتاریوں اور ترکوں کا بیویوں کی کوششوں سے مسلمان ہونا. صرف ایک یہی واقعہ نہیں بلکہ ہماری اسلامی تاریخ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ایسے بہت سارے واقعات اور بھی موجود ہیں. دو واقعات ہیں. کس نے نقل کیے ہیں؟ ایک مستشرق. مستشرق کس کو کہتے ہیں؟ ہسٹورین. کون؟ جو ہے نان مسلم اور اسلام کی ہسٹری لکھتا ہے واقعاتی رنگ میں, جیسے آپ کسی کرسچن کے حالات لکھ سکتے ہیں. تو ایسا مستشرق تھا, اس کا نام تھا TW آرنلڈ. وہ لکھتا ہے کہ یہ دلچسپ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں صرف مسلمان مردوں ہی نے کوشش نہیں کی بلکہ عورتوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا ہے. کئی تاتاری ایک قوم گزری آپ جانتے ہیں, کئی تاتاری شہزادے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی مسلمان بیویوں کی ترغیب سے اسلام قبول کیا. یہی صورت بہت سے بت پرست ترکوں کے ساتھ بھی پیش آئی جو اسلامی ملکوں پر حملے کرتے تھے, کوششیں کرتے تھے, آتے تھے وہ کچھ اور کرنے لیکن وہاں بیویوں کی اور عورتوں کی تبلیغ کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیتے تھے. تو یہ بات واضح ہو گئی ہے, یعنی ہم نے یہ فورتھ پوائنٹ کور کیا ہے کہ عورت کا اثر مرد پہ ہوتا ہے, بیوی ہونے کے ناطے بات منوا لیتی ہے. اب پانچواں پوائنٹ ہے ہمارا, 6 میں سے سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے یہ کہ بیٹیوں کا بعض باپوں کی نظر میں خاص مقام ہوتا ہے. عورتوں کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے میدان میں اہمیت اور حیثیت کو واضح کرنے والی باتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ بعض باپوں کی نظر میں ان کے جگر کی ٹکڑیوں کی حیثیت بہت ہوتی ہے. وہ ان کے سکھ چین راحت اور سکون کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. انہیں ان کے مستقبل کی فکر بیٹوں کے مستقبل سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے. بیٹیوں کو پہنچنے والی معمولی اذیت ان کو تڑپا دیتی ہے. ان کی نگاہوں میں بیٹوں پر آنے والی مصیبت پر صبر کرنا بیٹیوں پر آنے والی پریشانی پر صبر کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس حقیقت کو واضح کرنے کے کئی دلائل ہیں. کیا پتہ چلا کہ بیٹی کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. اب واقعات میں پہلا واقعہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ناطے سے, بیٹی کا ہار دیکھنے پر رقت کا طاری ہونا. امام احمد نے حضرت عائشہ سے نقل کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے بعد, یعنی اب یہ واقعہ کب کا, غزوہ بدر ہو گئی ہے, اس کے اینڈ پہ قیدی آئے تھے ان کا واقعہ. غزوہ بدر کے بعد جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ ارسال کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص, مل کے بولیں ذرا یہ نام, ابو العاص ایک ہی لفظ ہے, ٹھیک ہے, ابو العاص کو چھڑانے کے لیے کچھ مال بھیجا. اسی مال میں وہ ہار بھی تھا جو کہ ان کی والدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ابو العاص کے ساتھ رخصتی کے وقت ان کو دیا تھا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ نے اس ہار کو دیکھا تو آپ پر شدید رقت طاری ہو گئی, یعنی آپ ایموشنل ہو گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو اس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے قیدی کو چھوڑ دو اور اس کا ہار اس کو واپس کر دو. صحابہ نے عرض کی جی ہاں ہم تیار ہیں, یعنی صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہ جب اللہ کے نبی کچھ کام کرنے کا حکم دے دیتے تھے تو آپ فوراً تیار ہو جاتے تھے. آپ نے کہا ہم تیار ہیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول. انہوں نے ابو العاص کو چھوڑ دیا اور حضرت زینب کو ان کا ہار واپس کر دیا. حضرت زینب کا ہار دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید رقت کا طاری ہونا ان کے شوہر کو چھوڑنے اور بیٹی کا ہار واپس کرنے کا صحابہ کو مشورہ دینا بلا شک و شبہ یہ سب باتیں آپ کے شدید تعلق کی دلیل ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو واضح ہی ہے. اس میں دو تین چیزیں ہمیں اپنے غور و فکر کی ملتی ہیں. پہلی بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو ہار دیا تو بس دلیل مل گئی کہ بیٹی کو جہیز دے سکتے ہیں. یہی سوچتے ہیں نا بہت سارے لوگ, اور بہت سارے لوگ دلائل اسی طرح سے جمع کرتے ہیں. آپ دیکھیے ماں ہے بیٹی ہے, جب چاہیں جو مرضی تحفے میں دے دیں. یعنی اگر بیٹی کو ہار دیا تھا یا زیور دیا تھا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آج بھی کوئی ماں اگر اپنی بیٹی کو کبھی بھی کچھ دیتی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ دوسرے کو دکھانا, دکھاوا کرنا اور نہ دے سکنے پر تکلیف محسوس کرنا, سمپل سی بات ہے. دوسری بات, اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سافٹ ہارٹیڈ ہونا دیکھیں, نرم دل تھے. ہمارے ذہنوں میں عموماً آتا ہے جو دین والے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت مزاج ہوں گے, ان کو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا لگے کہ تمہارا ہار لے لیا, تمہیں یہ مل گیا, وہ گیا. نہیں, انسان تھے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دوسرے کے جذبات سمجھنے والا ہونا چاہیے. بہت سارے تعلقات کی خرابی کی وجہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کے جذبات کو نہیں سمجھتے. اس کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. آپ دیکھیے کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں. اب تبلیغ یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم, اب ایک لفظ تبلیغ ہمارے یہاں پروفیشنل ہو چکا ہے نا. پروفیشنلی تبلیغ کرنا, کسی گروپ کو جوائن کرنا یا کسی ایک دو جگہ سے اٹھنا دوسری جگہ جانا, حالانکہ آپ کا اپنے بچے کو کہنا اٹھو بیٹا نماز پڑھو, تو یہ بھی تو امر بالمعروف ہے نا. آپ ان ساری چیزوں کو کرنے کے دوران اگر جذبات کسی کے ہرٹ کر دیں گے نا, کبھی آپ کی بات نہیں مانے گا. لکھ لیں آپ یہ بات. میں ایک جملہ اکثر بولتی ہوں, شاید جہاں بھی اس کا فائدہ ہو جائے, کہ دوسرے کی انا کو اجاگر کرنے کی بجائے اس کے ضمیر کو جگا دیں. کسی کی انا کو جگانے سے بہتر ہے کہ اس کے ضمیر کو جگا دیں. کیسے؟ مثلا انا کب جاگتی ہے؟ آپ کھڑے تقریر کر رہے ہیں, اٹھو بے نمازی, مر جاؤ گے, یہ ہوگا, کافر ہو جاؤ گے, منافق ہو جاؤ گے, یہ ہے وہ ہے. اب آپ اٹھ کو اٹھا رہے ہیں فجر کی نماز کے لیے اور آپ کی زبان اس کے جذبات نہیں سمجھ رہی. پہلے تو وہ سویا ہی ہوا تھا, اب اٹھ بھی گئے تو اب وہ آپ کے کڑوے جملوں سے صبح کا آغاز کر رہا ہے, آپ نے اس کے جذبات نہیں سمجھے. دیکھیں بہت بری بات ہے نماز نہ پڑھنا, فجر کے وقت سونا بہت ہی بری بات ہے, لیکن یہ اس سے بھی بری بات ہے کہ آپ کسی کی بے عزتی کریں, چاہے وہ آپ کا بچہ ہے, چاہے آپ کے برابر کا, چاہے آپ سے بڑا ہے. سیدھی سی بات ہے, شعور کو جگائیں. اس وقت تقریر نہیں کریں, آگے پیچھے ایسا اہتمام کریں کہ وہ اگلے دن رات کو الارم لگا کے وقت سے پہلے سوئیں کہ میں نے کل فجر پڑھنی ہے. بات سمجھ گئے؟ تبلیغ کے دوران بھی یا اچھی باتوں کا بچوں کو کہنے کے دوران ہمارا سٹائل بڑا اہم ہونا چاہیے, بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ کس ٹون میں بات کی ہے. اچھا آپ کہتے ہیں گھنٹہ بولی پھر بھی نہیں اٹھے, تو یہ تو آپ کو کل بھی پتہ لگ گیا تھا, یہ گولی نہیں کام کی, یہ تو آپ علاج پچھلے چار سال سے کر رہے ہیں, یہ کارگر نہیں, تو اسٹریٹجی بدلی ہے. کسی کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو بچوں کے شکوے کر رہے تھے, نالائق ہے میرے بچے, نکمے ہیں میرے بچے, کوئی میری بات نہیں سنتا. موسٹلی ایسے ہی شکوے لوگ کرتے دکھتے ہیں. تو جو سن رہے تھے بات, انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. ایج بچوں کی فرق ہوگی, مثال 20 سال کا بچہ بات نہیں سنتا, مانتا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ 20 سال سے ایک اسٹریٹجی, ایک طریقہ کار اختیار کر چکے نا, فائدہ نہیں ہوا, تو آپ ذرا اسٹریٹجی بدل کے دیکھ لیں. مثلا ایک باپ ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ صبح کام پہ دیر سے جاتا ہے یا مجھے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے. گھروں میں ایسے ایشوز چلتے ہیں نا. اب آپ پچھلے 4-6 سال سے روز صبح ڈانٹ کے اس کو اٹھاتے ہیں اور زبردستی ڈانٹتے ہوئے غصے میں بولتے ہوئے لے کے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں بھی لیٹ ہوتا ہوں, مثال ہے نا. تو آپ اگلے دن چابیاں ہی اس کو پکڑا دیں کہ تم جاؤ, میرا دل کیا تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا, نہیں تو نہیں جاؤں گا. ذمہ داری نہیں دیں گے ہم, ہاتھ اپنا اوپر رکھتے ہیں. جس دن بچے کے ہاتھ میں چابی آ جائے گی نا کہ کل میں نہ گیا تو دکان ہی نہیں کھلنی, آپ دیکھیے وہ آپ سے پہلے کھڑا ہوگا تیار ہو کے. ہم اپنے بچوں کے سر پہ ڈالتے نہیں ہیں. اسی طرح ہم عورتیں, چلیں ہماری مثال بھی لے لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہماری بچیاں کام نہیں کرتی. نہیں کرتی, کیوں نہیں کرتی؟ میں سچ بتاؤں آپ ان کو کرنا ہی نہیں دیتی, نہ تو آپ نے ان پہ ڈالا اور نہ ان کو احساس دلایا کہ اگر آپ نہیں کریں گی تو یہ کام نہیں ہوگا. زندگی میں یاد رکھیے 90% لوگ وہی کام کرتے ہیں جس کو ان کو یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے نہ کیا تو یہ نہیں ہونا. جیسے آج میں آپ کے پاس ادھر آئی ہوں نا, مجھے پتا تھا اگر میں آج آپ کو آ کے یہ کتاب اس طرح جیسے اب شروع کیے میں نہیں پڑھاؤں گی تو آپ میں سے کوئی اٹھ کے نہیں پڑھائے گا یا کوئی اور دوسرا نہیں پڑھائے گا, تو میں آ گئی ہوں. میرے لیے سب سے اہم کام کیا تھا کہ میں ادھر پہنچ جاؤں. مجھے شک پڑتا نا کہ میں نہ بھی گئی نا تو آپ میں سے کوئی آئے گا اور سارے اس کو اسی طرح خاموشی سے سن لیں گے جیسے مجھے سن رہے ہیں, تو شاید میں نہ آتی. کیا یقین مجھے لے کر آیا کہ یہ کام میں نے ہی کرنا ہے. ہر کام جو آپ کر رہے ہیں یا جو کام آپ کو کرنا ہے یہ کرانا ہے, پہلے یہ یقین اگلے کو دیں کہ بیٹا یہ آپ ہی کریں گی. آپ کام کروانا چاہتے ہیں نا, آپ تماشا دیکھیں دور بیٹھ کے, آپ کہتے ہیں مجھے پتا تھا اس نے کوئی نہیں کرنا میں نے کر دیا. اب وہ کرنے آئے گی نا کام پہلے ہوا ہوا تو ہوگا کیا نقصان. آپ سب میری باتیں سمجھ رہے ہیں. یہی معاملہ ساس بہو کا ہوتا ہے. میں نے چند دن پہلے کراچی میں درس میں ساس بہو کے رشتے میں بھی یہ مثال دی تھی کہ بعض ساسیں یہ شکوا کرتی ہیں کہ ہماری بہویں کام نہیں کرتی, لیکن حقیقت اس سے فرق ہے. جیسا ایک کیس آیا تھا باہر کی بات ہے, مجھے لگا ساس کی بات سن کے کہ یہ تو بڑی مظلوم عورت ہے, اس عمر میں اس کو اتنا کام کرنا پڑتا ہے, تو بہو جوان ہے, سو رہی ہے, کھا رہی ہے, پی رہی ہے, کام نہیں کر رہی. تو جب مجھے موقع ملا, یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی بات کے دونوں طرف کی بات سن کے کسی کو مشورہ دینا چاہیے, جب ان کی بہو سے بات کی تو وہ تو اس سے بھی زیادہ دکھی تھی. کہتی امی جان مجھے کرنے نہیں دیتی کام, میں کام کروں مجھے سو سو کیڑے ڈالتی ہیں, تم صحیح نہیں کرتی, تم چاول دھوتی ہو تو آدھے گرا دیتی ہو, تم چولہا بڑا پھیلاتی ہو, یہ کرتی, میری بےزتی کرتی ہیں, اور جب کوئی آ جاتا ہے تو کہتی ہیں کہ یہ کام نہیں کرتی. بات سمجھ رہے, میں ہر کیس کو تو نہیں جانتی لیکن اس کیس میں قصور ساس کا تھا. لیکن آپ اپنے اوپر لے کر سوچیں, دیکھیے یہ کی زندگی ہے. کچھ لوگ بڑی کامیابی سے ہر کردار ادا کر لیتے ہیں, ہم کیوں ناکام ہیں؟ اور میری بات ایک نہیں مانتا, پھر دوسرا بھی نہیں مانتا, پھر تیسرا بھی نہیں مانتا, تو وہ تین غلط ہیں. مان لیں ہم تو سوچتے ہیں تینوں ہی غلط ہیں, بلکہ بعض عورتیں کہتی ہیں میرے گھر میں تو کوئی ایک بھی ٹھیک نہیں ہے. پہلے ان کا باپ نہیں میری مانتا تھا, اب اس کے بچے نہیں مانتے, جیسا باپ ویسے بچے. یہ تانے سنے ہوں گے اپنے کڑوے کڑوے. وہ تین غلط ہیں تو کیا یہ نہیں پاسبل کہ آپ ہی غلط ہوں؟ ٹون تو چینج کریں, اسٹائل تو چینج کریں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. کام پڑا ہوا ہے سامنے آپ کے, آپ کو پتا ہے کہ یہ کسی اور نے کرنا ہے, آپ کو حق نہیں اس کو کرے. ایسے گزر جائیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ مرو کی راما, پھر اس کا چرچا بھی نہ کریں, دور بیٹھ کے دیکھیں. چیز کرنے والے زیادہ اچھے انسٹرکٹر ہوتے ہیں ہر وقت سر پہ سوار ہونے والوں سے. کوئی کرنے لگ جائے چمچہ ایسے پھیر دیا, یہ کر دیا, نمک ڈال دیا, چینی ڈال دی. یعنی میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے نا تو دوسرا آ کے اس کے اندر اپنی مرضیاں کر رہا ہے. پکا پکا مجھے کئی ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ ایک بہو تھی تو کہنے لگی کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں کھانا پکا کے سب ریڈی کر کرا کے مثالیں بیٹھتی ہوں, جو بھی ہوتا ہے, نمک ڈالنا, آپ کو ہوتا ہے ہمارے کلچر کا اگر کھانا ہوگا دھنیا ڈلے گا, چیزیں ڈال کے تیار کر کے جاتی ہوں, چلو شکر ہے. تو جب کھانا سرو کرنے آتے ہیں تو اس میں شوربہ بنا ہوتا ہے. کیا ہوا, ساس جی نے ایک ڈبا پانی کا ڈال دیا, شوربہ بنا دوں. اب مجھے بتائیں وہ کھانا جب کھانا ہے ہر بندے نے کہنا یہ کیا پکایا تم نے, اب وہ کیا سب میں بتائے گی کہ اما جی نے اس میں شوربہ ڈال دیا؟ بات سمجھے, دیکھیے ایک ہی زندگی ہے, اس کو ضائع نہ کریں جی اور جینے دو. یہ جو خود اندر کا ایک بخار ہے نا جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا, یہ نکال دیں. سب آپ کے معاملے ٹھیک ہوں, سب کریں گے آپ کی خدمت, سب کریں گے آپ کے کام. کیوں؟ کہ آپ اگلے کے جذبات کو سمجھیں. وہ وقت یاد کریں جب آپ نے کام شروع کیا تھا, روٹی پکانی بھی آتی نہیں تھی اور آپ نے روٹی جس دن پکائی ہوگی پہلی, ہو سکتا ہے ساتھ ہاتھ بھی جل گیا ہوگا. آج آپ دیکھیے آپ جیسا کوئی کک ہی نہیں ہے, کہاں سے آپ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے تھے. تو یہ بات سمجھیں, کمیونیکیشن از دا بیسٹ پالیسی. میں نے دیکھا دو مختلف لوگ ایک ہی ایشو پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور وجہ دونوں کے بیچ میں بہت حد تک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں کرتی. ہم بعض دفعہ امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے طور پہ کہ بس فلاں آئے گا یہ سارا کام کر دے گا, مجھے اس وقت گرم روٹی بنا دے گا. اچھا مثال ہے کہ آپ بیٹھی ہیں, آپ کہتی ہیں دیکھنا ابھی آئے گا کوئی اور میری بیٹی آئے گی اور وہ میرے لیے گرم گرم روٹی بنا کے رکھے گی. آپ سوچے بیٹھے ہیں, بیٹی کو بتایا نہیں, اس کو ایکسپیکٹ نہیں کروایا کہ میں اس وقت کیا سوچ رہی تھی. امید تو تھی لیکن اگلے کو احساس ہی نہیں دلایا. اس نے کہہ دی کہ وہ آئی, اس نے اپنا سالن نکالا, روٹی کھا کے چلی گئی, اب منہ دیکھ رہے آپ, کریں اس نے مجھے کھانا ہی نہیں پوچھا. بس کہہ دیں, بول دیں, تھوڑا رسک لیں, تھوڑا خطرہ مول لیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے میٹر ٹھیک ہو جائیں گے. غلط ہے تو کیجیے, آپ نے کیا تھا بولتی ہے, آج خراب کریں گی کوئی بات نہیں, کل ٹھیک بھی تو آپ ہی کریں گی نا. لیکن آپ سپون فیڈنگ کریں گے ہر وقت پکڑ کے چلائیں گے تو آپ کے بچے کبھی بھی چلنا نہیں سیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو کیا ہم نے یہ پوائنٹ دیکھا کہ دوسروں کے جذبات کو سمجھے, کلیئرلی بتا دیں. میرا دل کرتا ہے کہ میں صبح اٹھوں تو مجھے چائے کا ایک کپ مل جائے, مثال ہے. بتا دیجیے اپنی بیٹی کو, آپ کے پاس گھر میں کوئی میڈ ہے اس کو بتا دیجیے کہ بیٹا صبح اٹھتی ہوں مجھے چائے کا کپ چاہیے. یہ ہر روز دل میں کڑنا اور جلنا اور کڑنا اور منہ پہ نہ کہنا, اور وہ بات منہ پہ نہ کہی جائے تو دل میں تو رہتی ہے, تو یہ پھر گیپ بند. اسی طرح باپ اور بیٹے کے تعلق میں خرابیاں وہ ہم تو نہیں پڑھ سکتے نا, کیونکہ ہم مائیں, ہمیں اپنی فکر ہے. کئی باپ ایسے ہیں, یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے, سسٹرز بات کرتی ہیں کہتی میرے بچے اپنے باپ سے بڑے دور ہیں, ابا گھر میں آتے ہیں تو ایک ادھر گھس جاتا ہے, ایک ادھر گھس جاتا ہے, ایک ادھر گھس جاتا ہے, ابا سے بات نہیں کرتے. وجہ کہ وہ بیچ میں پڑتے ہیں, گیپس ہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا. بیٹھ جائیں, کھل کے بات کر لیں, رو لیں, پیار کر لیں, ہاتھ پکڑ لیں, بیٹا میرا یہ دل کرتا ہے آپ میرے لیے یہ کیا کریں. آپ کر سکتی ہیں تو کر دیں, بیٹا کر دیتا ہے تو خوشی, نہیں ہے تو پھر امید چھوڑ دیں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کسی سے کوئی امید نہیں ہے, لیکن دل میں ہوتی ہے, ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو امید نہیں ہے, پتہ نہیں, تو آپ فکر ہی نہیں کریں, پھر آپ اس کا غور ہی نہیں کریں گے, ذکر ہی نہیں کریں گے. سمجھیں کہ اس وقت میرے سے کون کیا چاہتا ہے. اور وہ پنجابی میں ایک جملہ بولتے نا کہ ویلے دی نماز تک ویلے دیاں ٹکرا. بعض دفعہ وقت گزر جائے تو پھر تو وہ خدمت کا موقع ہی نہیں رہ جاتا. تو بہرحال یہ ایک لانگ ٹاپک ہے, اگلے واقعے میں دیکھیے حضرت فاطمہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسا تھا, یعنی ایک باپ اور بیٹی کا تعلق بھی دیکھیے گا. امام بخاری نے اس روایت کو مسور بن مہرما, کیا لفظ ہے, مسور بن مہرما, یہ صحابی ہیں, ان سے یہ نقل کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ تو رضی اللہ عنہا, جی آپ پڑھ لیں ساتھ, فاطمہ تو رضی اللہ عنہا بدعتم منی فمن اخدبها فقد اخدبنی. فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے, جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. دیکھیں حضرت فاطمہ کی شان میں یہ کتنی بڑی بات ہے اللہ کے نبی کی. اور صحیح مسلم کی روایت میں کیا آتا ہے, یو زینی ما آزاہا, جو چیز اس کے لیے باعث اذیت ہے وہ میرے لیے بھی باعث اذیت ہے. یعنی اپنی بیٹی سے اتنی محبت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے یہ الفاظ حضرت فاطمہ سے شدید محبت, تعلق اور دل کے لگاؤ کے جذبات کو واضح طور پر نمایاں کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت فاطمہ کے لیے اللہ کے نبی کیسے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آپ کا بی بی فاطمہ سے گہرا تعلق تھا, استقبال کی کیفیت کیا ہوتی تھی. مسلم میں یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے پاس موجود تھیں, ان میں سے کوئی بھی وہاں سے نہ گئی تھی, فاطمہ آئیں, ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے مختلف نہ تھی. جب آپ نے ان کو دیکھا تو دوسرے لفظوں میں ان کا استقبال کیا, کیا کہا, مرحبن بابنتی, خوش آمدید میری بیٹی. پھر آپ نے انہیں اپنے دائیں جانب یا بائیں جانب بٹھایا. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی نے ایک ہی مرتبہ اپنی کوشہ جگر کا اس گرم جوشی سے استقبال کیا تھا, بلکہ یہ تو آپ کا ان کے استقبال کا ہمیشہ کا طریقہ تھا, یعنی دائمی طریقہ تھا. ایک بار نہیں, کبھی پیار آ گیا تو ایک دفعہ جوش میں کیا. جب بھی حضرت فاطمہ آتی تھی تو اللہ کے نبی ان کا استقبال اسی خوشی سے کرتے تھے. امام حاکم نے حضرت عائشہ سے روایت نقل کی, کہتی کہ میں نے رسول اللہ کے اٹھنے بیٹھنے کے طور اتوار میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے زیادہ ان کے ساتھ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا. یعنی حضرت فاطمہ کی لک اللہ کے نبی سے ملتی تھی, بس وہ شکل نہیں ملتی, اٹھان ملتی, بہن بھائیوں کی ملتی ہے, دو بہنوں کی بہت ملتی ہے, ماں بیٹی کی ملتی ہے, تو حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. جب بھی وہ آپ کے ہاں داخل ہوتی تو آپ ان کی طرف یعنی ان کے استقبال کے لیے اٹھتے, انہیں چومتے اور انہیں اپنی جگہ میں بٹھاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھتی, آپ کو چومتی اور آپ کو اپنی جگہ میں بٹھا دیتی. تو محبت کا تعلق دیکھ رہا ہے کہ باپوں کا بیٹیوں سے تعلق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اچھا آج ہر رشتے میں آپ فیل کریں نا اگر, تو وہ بے تکلفی اور اینگل کی ہو گئی. یعنی اب میں یہاں تھوڑا سا باپ بیٹی کے تعلق کی بھی بات کرنے چاہوں گی, کیونکہ یہ وہ تعلق ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ بہت سارے ٹیڑھے معاملے سیدھے ہو جاتے ہیں. مجھے بہت کم لگتا ہے آج کے دور میں کہ بچے ماں یا باپ یا ماں اور باپ کے ساتھ بالکل لیئر موڈ میں بیٹھے ہیں، بے تکلفی میں. جیسے آپ دیکھیے کہ اکثر ہوتا ہے، ایسی تھا پہلے دور میں، کھانا کھانے بیٹھے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے، گھنٹہ گھنٹہ باتیں چل رہی ہیں، ہنسی مذاق، بات چیت، مشورے، صلاح ہوتے تھے، ہوتا تھا کہ نہیں؟ جب کھانا ہی اکٹھے کھاتے ہیں نا لوگ، یہ بھی ایک ٹپ یاد رکھیں، اس وقت گھر کے لوگ کلوز ہوں گے. پتہ نہیں کیا بات ہے، کھانے کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں لوگ آپ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، آپ سنائیں آپ نے کیا کیا، آج کیا کیا. اور جب سارے بولتے ہیں نا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دل کی باتیں کھلتی ہیں. کیونکہ شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ کھانے کا وقت دورانیہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی اٹھ کے نہیں جاتا. موسٹلی عام طور پہ تو لوگ اٹھ رہے ہیں، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک بیٹھ رہا ہے، ایک سو رہا ہے. آپ اس کو گھر کہیں گے؟ یہ تو ہوٹل ہو سکتا ہے. ہوٹل میں ہر بندے کی ٹرے ایک الگ وقت پہ لگ سکتی ہے، کیونکہ ہر ایک کا کھانا بھی الگ ہے، آرڈر فرق ہے. میں نے اس دن بھی بہت لمبی بات کی اس پہ، بہت ہی ڈیٹیل سے کی، کراچی کا جو ہمارا دوسرا درس تھا، کہ بچوں کے تعلقات ماں باپ سے کیوں بگڑتے ہیں. آپ سن کے دیکھیے، یہ جو باتیں آج ہمارا ابھی تک موضوع چل رہا ہے، اس کی کافی ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل اس میں اور بھی ملے گی. وہ ٹاپک ہی یہ تھا کہ مسئلہ کیا ہے کہ سب ایک چیز نہیں کھاتے اور ایک وقت پہ نہیں کھاتے. جو ایک وقت پہ نہیں کھاتے اور ایک چیز نہیں کھاتے، وہ ایک دوسرے کے جذبات کیسے سمجھیں گے؟ ایک نے فش کھائی، اس کی تو بھی ہضم ہوگی فوراً، دوسرے نے پائے کھائے ہوئے تو اس کو بھی بھوکی نہیں لگی. ایک نے کریلے کھائے ہوئے، اس کے پیٹ میں گرمی لگ رہی ہے، اس کو گرمی لگ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کوئی ٹھنڈی چیز لاؤ. اور دوسرے نے شلجم کھائے ہوئے، اس کو پتا چلا یہ نہیں ہے. سارے ایک ساتھ ایک جگہ بیٹھتے ہیں، باتیں. چلو آج نہیں بھی اچھا لگا، آج اس میں نے ٹپس دی تھی کہ کیسے کرے. بعد میں مجھے ایک اور کہتی، ریئلی یہ پاسبل ہے؟ میں نے کہا یہ پاسبل ہے. میں نے صرف یہ کہہ دیا ان کو کہ 7 دن کا مینیو بنا لیں. آپ کو بھی کہہ دیتی ہوں، 7 ڈیز کا مینیو پہلے بنا لیں. آج آپ کی مرضی کا، پکل دوسرے بچے کی، پرسوں تیسرے کی، چوتھا ابو کا، پس دادی کا، یہ نانی کا. 7 لوگ ہیں، ہر دن ایک بچے کی پسند کی چیزیں، اور 6 نے کھانی ہے. کیوں کھانی ہے؟ کیونکہ پرسوں سب میری پسند کی کھائیں گے. یہ گھر سے 2-3 کھانوں کا سلسلہ ہی ختم. کھانا تو کھا لو، نہیں کھانا تو بھاگ جاؤ. جب ایک کھائیں گے، ایک ساتھ بیٹھیں گے، تعلق بنے گا. پھر دل کی باتیں، دکھ سکھ. بہت کم لوگ ایک دوسرے سے اب دکھ سکھ کرتے دیکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ ایک ویڈیو دیکھی تھی، آپ لوگوں تک بھی ایسی چیزیں پہنچتی ہیں، کہ یہ جو گیجٹس ہیں نا ہمارے ہاتھوں میں، انہوں نے بھی آج ہمیں دور کر دیا ایک دوسرے سے. ڈائننگ ٹیبل ایسے جیسے بھی ہے، ادھر باپ بیٹھا ہوا ہے، ادھر ماں بیٹھی ہوئی ہے، یہاں 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کھانا کھا رہے ہیں، اور باپ سب کو یوں گھور رہا ہے. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ باپ کے ہاتھ سے یہاں سے کوئی چیز نیچے گرتی ہے، تو وہ ذرا سا اس کو لینے کے لیے نیچے جھکتا ہے نا، تو وہ بچے بھی اور بیوی ان کے آگے یہ ایسے فون رکھا ہوا ہے جیسے یہ ریکارڈنگ والا فون رکھا، فٹافٹ پکڑ، سارے تینوں کھیلنے لگ جاتے ہیں. اتنی دیر میں باپ اوپر منہ کرتا ہے تو سارے پھر سیدھے ہو کے چھوڑ کے بڑے مسکین سے بن کے کھانا کھانے لگتے ہیں. دوبارہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے، باپ کے ہاتھ سے پھر کچھ گرتا ہے، تو باپ کو شک پڑ جاتا ہے کہ جب میں نہیں دیکھ رہا تو وہ فون سے کھیل رہے ہوتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ کھانا کھانا دشوار ہوا ہے کہ اس کے دوران بھی فون دیکھنا. تیسری دفعہ جب اس کے ہاتھ سے بریڈ کی ٹوکری گرتی ہے تو وہ نیچے تو دکھاتا ہے کہ وہ بھی نیچے جو ہے وہ فون سے کھیل رہا ہے، وہ چیزیں جان کے گرا رہا ہے کہ میں بھی میسج چیک کر لوں. اور جتنی دیر میں وہ میسج چیک کرتے اوپر والے بھی کر لیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھے لوگ اپنے فون کو کھیل رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. آج تو لوگ ایک دوسرے کے سب بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہوتے، کانوں میں کچھ اور ہے، ماں چیخ رہی ہے، بعد میں پتا چلا اس نے سنا ہی نہیں، اس نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں غیر محسوس طریقے سے ہمارے گھروں کے ماحول کو ویسٹرنائز ہی کہہ دوں، خوش ہوں گے ہم بڑے ویسٹرنائز ہو گئے ہیں، لیکن یقین کریں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. آج وہ جذبات کی گرمی نہیں دکھتی رشتوں میں جو پہلے تھی. سچ بتائیں، پہلے دور کے مہمان کے گھر میں آنے اور آج کے مہمان کے آنے میں فرق ہے کوئی؟ اللہ اکبر. ایک مہمان آ جاتا تو سارے سر پہ سوار ہو جاتے تھے، باتیں، کہانیاں، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں. آج کیا تعلق ہے ہمارا؟ یہ کوئی تعلق ہے؟ یہ تعلق نہیں ہے. اس سے زیادہ تعلق تو ان کا ہوتا ہے جن کے ساتھ دل جڑے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں غیر محسوس طریقے سے ہمارے گھروں سے نیکیوں کے ماحول کم کرتی جا رہی ہیں. ہر بندہ اپنے سرکل میں پھر رہا ہے، اس کے اپنا جینا اپنا مرنا ہے، خوشی نہیں ملتی پھر اس سے. آج بھی اگر آپ چاہیں تو یہ ساری چیزیں سمجھ کر آج سے اپنے گھر کے ماحول کو ہم سب بہتر کر سکتے ہیں. شوہر بیوی ایک ساتھ نہیں بیٹھ کے کھاتے، کھا رہے ہیں تو وہ فون پہ باتیں کر رہے ہیں، دل دماغ کہیں ہیں، سفر پہ چلے جائیں رستے میں آدھا وقت تو فون پہ باتیں ہو رہی ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیں گے نا تو بہت ساری چیزیں ہمارے غیر محسوس طریقے سے شامل ہو گئی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ ایک کسی دعوت میں گئے، ابھی یہ پچھلے مہینے کی بات ہے، ناروے کی بات ہے، تو سسٹرز کی گیٹ ٹوگیدر تھی, مجھے بھی ساتھ لے گئی زبردستی. تو ایک میں نے بڑی خوبصورت چیز دیکھی, فرسٹ ٹائم ہی دیکھی, کہ گھر میں گھستے ہی سائڈ پہ ایسے ریک جیسے ہوتے رکھے ہوئے, تو اس میں بڑی خوبصورت سجی ہوئی ایک باسکٹ رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک ایسے اسٹیکر لگا تھا, فون کی تصویر تھی. تو جو ہی ہم اندر گئے, ہوس ہی ملی, تو اس کے بعد انہوں نے باسکٹ ہمارے آگے کر دی. مجھے سمجھ آیا کہ شاید ہمیں فون دے رہی ہیں, بانٹ رہی ہیں. وہ تو دوسری تھی, انہوں نے کہا کہ یہ باسکٹ اب ایک نیا ٹرینڈ بنا ہے کہ جب سسٹر دوستیں لنچز پہ اور کھانوں پہ ملتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ریکویسٹ کرتی ہیں کہ آپ آئیں اندر, تو یہ فون ادھر رکھ کے اس کو ادھر باہر ہی چھوڑ دیں اور آپ اندر جائیں. کیوں کہ ایک جگہ دعوت میں بیٹھی سسٹر بھی اپنے اپنے فونوں سے کھیل رہی ہوتی ہیں, تو جس کا فون آئے گا بعد میں کوئی اٹھا کے دے دے گا. تو مجھے اچھا لگا. آپ آج بھی دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں پڑھے لکھے مہذب, رات کو جب گھر میں آتے ہیں نا شام کو, تو وہ اپنے فونز وہاں بند کر کے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں کہ اب ہم گھر میں آ گئے, یہ ہمارا فیملی ٹائم ہے. ایک بردر تھے, ابھی اسی ویکینڈ پہ ہم کسی کو ڈھونڈ رہے تھے, کوئی کام تھا ان سے, پورا سنڈے کا دن آدھا گزر گیا, ان کو کام ضروری تھا تو وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے. عقید جو ہمارے ساتھ لوگ تھے, چلو ان کے گھر جاتے, نہ ہوں گے گھر میں تو واپس آ جائیں گے. خیر جب گئے یہ لوگ ان کو ڈھونڈتے ہوئے تو گھر میں ہی تھے. بہت اچھی بات ہے, غور سے سنیے گا. کہتے ہیں میں سیٹرڈے کی شام کو جب گھر آتا ہوں نا تو میں اپنا فون آفس میں چھوڑ کے آتا ہوں, اپنا سیل فون, اور منڈے کو جا کے صبح آن کرتا ہوں. میں پورا سنڈے کبھی اپنا سیل فون نہیں پک اپ کرتا کیونکہ یہ میرا ٹائم ہے. لوگوں نے کہا ایمرجنسی ہو جائے, یہ ہو جائے, انہوں نے کہا گھر کا فون ہے, اور میں اپنا سنڈے جو ہے وہ بالکل اپنے کسٹمر اور اپنے کلائنٹ سے فری ہو کے گزارتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. بہرحال
ٹھیک ہے, گیجٹس نے ہمیں دور والوں کے نزدیک کر دیا اور نزدیک والوں سے دور کر دیا.
ایکسیلنٹ, بہت اچھی بات آپ نے کی, میں اس کو دہرا دیتی ہوں کہ ان گیجٹس نے ہمیں دور والوں سے قریب کر دیا. ہمیں یہ پتا ہے وائٹ ہاؤس میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور بکنگم پیلس میں کیا ہو رہا ہے, لیکن ایک گھر میں رہنے والوں کی خبر نہیں ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز سب پا رہی ہے؟ الحمدللہ. جی بہت ہی زبردست ٹاپک تھا. کیا سیکھا آج کے ٹاپک سے؟ کیا سمجھ آ رہا کہ کیا یہ ضروری تھا, ہمیں ضرور یہ سننا چاہیے تھا. جی میری آواز لو ہے مائک, کیونکہ میں نے یہاں پہ اپنے پاس فل کر لیا. جی ابھی بات کریں آپ لوگ. بہت کچھ جی اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا. جی اسٹرانگ کمیونیکیشن وتھ چلڈرن, جی بالکل, ریئلی انفارمیٹیو, اٹس ویری یوزفل. باقی ہماری جو ہماری کمیونیکیشن ہے بچوں کے ساتھ بہت کم, اگر ہے بھی تو کس قسم کی ہے. اگر ہماری کمیونیکیشن ہوتی بھی ہے بچوں کے ساتھ تو ہوتی ہے ہمارا رویہ, ہم کیسے بات کرتے ہیں ان سے. موبائل آئیڈیا, ہاں بات بتائی. حقیقت ہے کہ آج کل یہی ہو رہا ہے نا, خود بڑا اس چیز ہوتا ہے کہ ہم جس وقت محفل کسی میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو دوسروں کو ٹائم دینے کے بجائے اپنے فون سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اسی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسی پہ میسج دیکھ رہے ہوتے ہیں نا زیادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوری, ٹپس فرام فیملی ٹائم یو آئی یوز فار آل. جی ٹھیک صحیح. دیکھیے بچوں کا دیکھنا ہے, وی وانٹ ٹو اونلی ٹیچ دیم اینڈ ڈونٹ دیم لرن دیم سیلز. بالکل گھر کے ماحول میں بھی بہتری لے کے آنی ہے. صحیح. پھر آپ نے کیا لکھا ہے, فیملی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں, اسٹرانگ بڑھیں گے فیملی ممبرس. دیکھیے ابھی نا ہم یہاں پہ یہ جو استاذہ کی نبی جو حضرت فاطمہ کے استقبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے کر رہے تھے اپنی بیٹی کا, پھر دیکھیں ازواج مطہرات کا, دیکھیں ہم نے پیچھے پڑا نا ان کا کیسا کیا تھا. ان سب سے آپ نے ایک تو چلو فیملی کا تو آپ نے دیکھ لیا, اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے اس میں بھی استاذہ کی چیز بتائیں تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. کیونکہ کافی جگہ پہ ایشو ہوتا ہے نا, جیسے ابھی استاذہ نے پلکنگ کا بھی بتایا ہے کہ ماں کو اپنے بچوں کی زندگی پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. ماں بچوں کے ریلیشن اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. بالکل صبر کرنا ہے,
ماں بیٹی کا تعلق کا پتہ چلتا ہے. جی دیکھیں صبر نہیں کرنا, وہ کریں گے آپ, لیکن اس میں آپ نے کیسے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, اپنے تعلق کو کیسے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ مضبوط کرنا ہے, یہ سیکھیں. صبر تو کریں گے آپ, وہ تو ایک نارملی چیز ہے, آپ پیشنٹ سے کام لیں گی, بات کریں گی, یہ سارا کچھ کریں گی, لیکن مین چیز اس سے مطلب رزلٹ کیا لی ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر پڑھایا جا رہا ہے یا اتنی ڈیٹیل سے اس پہ بات کی جا رہی ہے, ہم حالانکہ کیا ہے ہماری کلاس کا دیکھیں مین ہیڈ کیا ہے, نور القرآن رمضان پروگرام 2018. اب رمضان کی کوئی بات نہیں ہو رہی, تو یہ تھوڑا سا اس کو نا ذہن پہ لے کے آئیں کہ ہم کیسے زیادہ سے زیادہ, آپ تو ٹھیک ہے فیملی کے ساتھ بھی کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے, ڈونٹ ہرٹ دیئر فیلنگ, ٹاپ وائز بھی ٹھیک ہے, یس ٹرو ہے کہ بیٹے کے ماں کا صحت بالکل ٹھیک ہے, عورت بہت اثر رکھتی ہے, ٹھیک ہے بالکل, کوشش کرتے رہنا ہے, ہاں بالکل کوشش بھی کرتے رہنا ہے, اور اس پہ آپ استاذہ جی کی لیکچرز بھی ہیں میاں بیوی کے تعلق پہ, آپ اگر ہمارے نور القرآن کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو مل جائیں گے کہ ہمارے ریلیشنز کیسے اچھے کرنے ہیں, جیسے بچوں کو بگاڑ پہ بھی استاذہ جی نے بھی کہا ہے کہ جو بھی اتنی ڈیٹیل سے بات کی ہے اس پہ بھی ہمیں اور مل جاتے ہیں نا, تو یہ ہم نے ضرور اپنی ریلیشن ہے سب سے بنانی ہے. اچھا کھانا, یہ آپ نے نوٹ نہیں کیا استاذہ جی بار بار کہہ رہے تھے کہ کھانا کھاتے ہوئے, ابھی جو یہ بات ہو رہی تھی کہ جس کو کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تقریباً سارے موجود ہوتے ہیں, تو کیا ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ سارے مل کے کھانا کھاتے ہیں؟ جی, فرسٹ میک آور ریلیشن شپ اسٹرانگ اکارڈنگ ٹو آرڈرز آف اللہ, شو آور گڈ بہیویئر بائی فالوئنگ اسلام. جی بالکل, الحمد للہ. جو لوگ نہیں کرتے تو کوشش کریں بچوں کو لازمن اپنے پاس بٹھائیں, اس وقت سب کو بہت پیار سے, جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ کوئی بھی کسی کا ہے مطلب کسی کے پاس موبائل ہے, کوئی بھی کام چاہے کتنا بھی امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ ضروری کریں, لیکن کھانے کے دوران صرف اپنی مطلب باتیں ڈسکس کریں, اپنے مسائل حل کریں, بچوں سے پوچھیں, آپ اپنا بتائیں کہ آپ نے آج سارا دن کیا کیا, اس طرح واقعی ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. اگر ہم صرف حال حال پوچھ کے خاموشی سے کھا اٹھ جائیں گے تو ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, تو یہ ہم نے ضرور کوشش کرنی ہے. کیونکہ دیکھیں شروع میں آپ نے بک پڑھی ہے نا اعمال ایسے کہ فرشتے اتریں, اس میں کیا پڑھا, اعمال اچھے کرنے کے لیے نا آیت الکرسی کا ایک صفحہ پڑھا, پھر اور دیکھیں باقی چیزیں کیا سیکھی, پھر نماز کے اذکار کا دیکھیں شروع میں جو ہے وہ بڑی خوبصورت جو دعا جو ہے سٹارٹ میں جو ہم پڑھتے ہیں اور بھی کافی ہیں, لیکن جو اس پتہ کی دعا تھی وہ بہت خوبصورت ہے. جی مل کے سب کے ساتھ کھانا کھانا ہے, اور رات کو سوتے وقت بچوں کی تربیت کرنی ہے, انشاءاللہ رات کو سونے سے پہلے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. جی انشاءاللہ الحمدللہ جو کر رہے ہیں اس کو اور زیادہ بیسٹ کرنا ہے, اور کوشش کرنا ہے دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے. پہلے بھی جیسے باتیں ہوتی رہتی ہیں استاذہ جی بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھیں صرف اپنے بچوں کو اپنا نہیں سمجھنا, اگر آپ کے نہیں ہے اپنے بچوں کے بچوں کو, دوسرے کے بچوں کو, سب کو اپنا ہی سمجھنا ہے, سب کو تقدیر کرنا ہے, یہ چیز میں ہمیں کمی آ جاتی ہے, ہم اپنے بچوں کو تو بڑا پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں, دوسروں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, اس چیز کی ابھی ہم نے کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے چلے اس پہ میں واپس آتی ہوں. ابھی تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گی رمضان کی تیاری کے بارے میں نا, آپ کو جو لوگ رجسٹرڈ ہوئے ان کو ضرور یا ای میل جو ہے یہ فرائیڈے کو ملا ہوگا نا, ایک شیٹ ملی ہوگی رمضان کی تیاری. جی آپ کو ملی ہے؟ ہاں جی الحمدللہ. اس کو اوپن کریں تھوڑی سی, اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جن کے پاس نہیں ہے وہ ایک دوسرے کو اگر آپ کے فرینڈس ان کو شیئر کر سکتے ہیں تو ہم اس پہ بات کریں گے, آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا ہم کیا بات کرنے لگے, کیونکہ یہ جو بھی ہم ساری باتیں کر رہے ہیں نا, چاہے ہم نے جو بک اسٹارٹ کی ہیں پھر دعاؤں کو, یہ ساری چیزیں اس میں ہم لے کے آ رہی ہیں, اور آئیڈیاز آپ نے دینے ہیں. ٹھیک ہے یہ جو شارٹ کورس ہمارا, ہاں جی ایکٹیویٹی جو شیٹ ہے بالکل, ہاں اس کا مقصد مین ہم نے کیا رکھنا ہے, بٹ آئی ہیو مرسی ان شاء اللہ آپ کو جلدی مل جائے گی. اس کے لیے سوری بھی کیونکہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے ابھی آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہوگا, بیسٹ کہ ہم آپ کو جلد از جلد نا اس کو دیکھ, لیکن ان شاء اللہ جب میں بات کروں گی نا تو ابھی ان شاء اللہ اس میں آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. نیو آئی ڈی از ناٹ ورکنگ, کوئی بات نہیں, آپ اسی آئی ڈی سے فی الحال آ جائیے تو آپ اپنا واٹس ایپ گروپ فی الحال ان کو دوبارہ اپنا ای میل سینڈ کر دیں, ان کو بولیں کہ ابھی تک آپ کو نہیں ملا تو ان شاء اللہ آپ کو ریسیو ہو جائے گی. آئی ہیو ناٹ گاٹ اچھا جی عائشہ آپ کو بھی نہیں ملا, ٹھیک چلے میں بات کرتی ہوں, ان شاء اللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. آسان سی ہے, اس میں صرف پوائنٹس ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں رمضان کی تیاری میں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا دیکھیں گے ان شاء اللہ سمجھ آ جائے گی. اس کو آپ اپنی ڈائری میں اپنے طور پر نوٹ کر لیں. اس سے پہلے کہ ہم جسمانی طور پر رمضان تک پہنچے, آئیے کوشش کریں کہ ہم روحانی طور پر, یعنی ہم جسمانی طور پر تو جائیں گے, روحانی مینٹلی طور پر اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ کیسے رمضان کی تیاری کریں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے, ایک لسٹ بنانی ہے, فہرست ہوتا ہے, لسٹ بنانی ہے جس میں وہ تمام مقاصد لکھ لیں جو آپ اس رمضان 2018 میں مکمل کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سال رمضان کے لیے ہمارے مقاصد کیا ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, ہم نے کیا سوچا, ہم نے کیا گول اچیو کرنا ہے, یہ لکھ لیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کو کچھ ٹپس دیے جا رہے ہیں, آپ اپنے پاس سے ایڈ کر سکتے ہیں, بلکہ ادھر ہمارے گروپ میں بھی مطلب فرائیڈے کو بھی شیئر کر سکتے ہیں, اس پہ بات ہو سکتی ہے, نیکسٹ منتھ شیئر کر سکتے ہیں. تھوڑا سا یہ ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کی آئیڈیا سے کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کے مقاصد کیا ہے, نمبر دو بھی دیکھیں آپ روزانہ کتنا قرآن پڑھتی ہیں, صحیح, قرآن کی امپورٹنس کا پتہ چل رہا ہے. آپ کتنا قرآن یاد کریں گی, جو صورتیں آپ پہلے کی ہوئی تھیں وہ آپ بھول گئی ہیں, اس کو ایک ٹارگیٹ بنا لیں کہ ہم نے اتنا جو ہے یہ ٹارگیٹ جو ہے ہم نے اچیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر دیکھیں آپ اس رمضان کے اختتام تک اپنے اندر کون سی جسمانی اور روحانی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں, صحیح. سب سے پہلے کیا ہے, رمضان کے اینڈ تک کیا کرنا ہے, ہماری جو جسمانی اور روحانی دونوں لحاظ سے ہم نے کون سی چینجنگ لے کے آنی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ اپنی زندگی میں کون سی تبدیلیاں لائیں گے, صحیح. پھر آپ اپنے مقصد طے کر لیں, پھر اس کہ آپ کیا کچھ کریں گی اور کس طرح اپنے مقاصد کو مکمل کریں گی, صحیح. دیکھیں ہم نے ایک پڑھ لے کے قرآن پڑھنا ہے, دعائیں یاد کرنی ہیں, جو بھی ہے, جو زبانی یاد کی ادا ہے, صورتیں یاد کی ہیں, جو بھی اس کو دوبارہ سے روایت کو اچھا کرنا ہے. پھر ہم نے روحانی اور جسمانی اپنی تبدیلیاں اس میں چینجنگ کرنی ہے. پھر اس میں بھی بتایا ہے کہ زندگی کون سی تبدیلیاں لے کے آنی ہے. اب اس میں جو مین چیزوں نے بتایا ہے کہ ان مقاصد کو, یہ جو آپ کے گول جو آپ نے کہا اچیو کرنے, ان کو کیسے کریں گے, ان کو مکمل کیسے کریں گے, ٹھیک ہے. پھر دیکھیں ہماری منظم منصوبہ بندی, مقاصد کی فہرست اور بھرپور توجہ سے انشاءاللہ یاد دہانی بھی ہوتی رہے گی اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت رہنمائی بھی ملتی رہے گی. اپنی توجہ مقصد کی طرف رکھیں تاکہ بعد کے پچھتاووں سے بچ سکیں, ٹھیک ہے. مقصد پہ اگر فوکس کریں گے, سب سے پہلے رمضان سے پہلے آپ لکھ لیں, ایک آپ لسٹ بنا لیں, رمضان سے پہلے آپ نے جو مقصد, آپ نے جو گول لسٹ بنائے رمضان کے دوران, دیکھیں کیا وہ اس پہ آپ عمل کریں, اور رمضان کے بعد دوبارہ ان کو چیک کریں کہ واقعی ہم نے یہ سارا کچھ کمپلیٹ کر لیا ہے یا نہیں, ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے سب کو, جی میری آواز آ رہی ہے نا سب کو, ہاں جی الحمدللہ. یہ ہم نے کرنا ہے, صحیح. اس میں آپ لوگ ٹپس دیں گے, ٹھیک ہے. نیکسٹ منڈے یا فرائیڈے کو انشاءاللہ مجھے یاد کرے گا, ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے, اور آپ نے بتانے ہیں کہ کون سے نئے آئیڈیاز لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی, آپ کو ایک چیک لسٹ دے دی گئی ہے ایمان کے لحاظ سے بھی, جیسے پہلے بھی فرحانہ باجی نے بات کی ہے ڈیٹیل سے, آپ کو چیک لسٹ دوسری ملی تھی اس پہ بھی, ان سب چیزوں کو دیکھیں اور دیکھیں جیسے آیت الکرسی, رات کو ہم سوتے وضو کر کے سوتے ہیں یا نہیں سوتے, رات کے اذکار پڑھ کے سوتے ہیں, صبح اٹھنے کے نماز کی پابندی, پانچ ٹائم کی کرنا, تلاوت کرنا, ٹائم پہ کھانا کھانا, ساری چیزوں کو دیکھیں کہ ہم وہ کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اور جو دعائیں ابھی نہیں ہم سیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. کوئی اور آپ کا کوشچن ہو, کوئی بات کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں, لیکن پھر بھی میری کوشش تھی کہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کر لوں. جی کچھ شیئر کرنا چاہیں ان شاء اللہ, پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. جی جی الحمدللہ بہت زیادہ سمجھ آ گئی ہوگی, بس اللہ پاک سے دعا کریں اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, ہم سب کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں اس رمضان میں داخل کرے, ٹھیک ہے. ابھی سے جو ہم اہتمام کر رہے ہیں, شوق کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں اس کلاس کے لیے, یہ والا شوق ہمارا تا زندگی قائم رہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم کبھی بھی اپنے سے پیچھے نہ کریں, کیونکہ یہ دعا کیا کریں, اللہم اخلصنا لوجہک رب وجعلنی ربی رضیا, وجعلنی اے بنا لے مجھ کو ربی, اے میرے رب, رضیا اپنا پسند. اسی طرح اللہم اے اللہ اخلصنا, خالص کر لے مجھ کو, لوجہک اپنی ذات کے لیے. پھر جو ہم نے پڑھی تھی اللہم ارجعنی من النار, سیون ٹائمز وہ کریں. پھر جو تھا اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب, یہ پڑھی تھی. باقی بھی آپ نے قرآنی و مسنون دعائیں آپ کو پتا ہوگا. صبح شام کی دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں, ایپس آپ کو اپنے موبائل میں چاہیں گے آپ کو مل جائیں گے, تو وہ لازمن ڈاؤن لوڈ کریں. جتنی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے اتفاق زیادہ نے پایا کہ 700 سے زیادہ دعائیں جو ثابت ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں ساری نہیں آتی. جی, دعا اصلاحات کا ٹرانسلیشن اردو میں مل سکتا ہے. یہ آپ اگر ریسرچ کریں حسن مسلمین, مسلم جو بک ہے اس کا بھی, ایپ پہ جائیں یا گوگل ریسرچ کریں گے, اس میں مل جائے گا آپ کو نا. تو میں کوشش کر رہا تو آپ کو ہم لوگ جو ہے اس پہ سینڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے. ہاں, اس میں آپ کو مل جائے گا ٹرانسلیشن. میں ٹرانسلیشن اگر ٹرائی کریں گے ویسے بھی, تو آپ کہیں گے صرف یہ دعا استفتاح لکھیں, اس کے ساتھ بھی ٹرانسلیشن آ جائے گی اردو میں اور انگلش میں بھی آ جائے گی, ٹھیک ہے. سو ٹرائی کر لیں, صحیح, ان شاء اللہ دعا کر لیتے ہیں. نیٹ پہ مل جائے گا آپ کو, ٹھیک ہے. تو ایپ پہ ہمارے ابھی میرے حال میں نہیں ہے, تو اگر ہوا تو میں آپ کو بھی دیکھتی ہوں, ورنہ نہیں تو واٹس ایپ گروپ تو نہیں ہے, لیکن میں سینڈ کر دیتی ہوں. ادھر کوشش کرتی ہوں اگر ابھی میں کلاس میں سینڈ کر سکتی ہوں تو میں کر دیتی ہوں, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ ہے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالی فرائیڈے تک ضرور کوشش کریں اپنے یہ گول اپنے اچیو کریں, اور بتائیے یا کیا کیا ہے, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الى يمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.